السلام علیکم. الحمد للہ الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین. 27 پارہ سورہ رحمان سے شروع کریں گے. سورۃ الرحمن مصحف میں مدنی سورت لکھا جاتا ہے. بعض سکالرز میں اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مدنی سورت ہے یا مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان. نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی. اللہ کا نام آیا الرحمن، اللہ کا بہترین نام رحمان. اللہ کا نام رحمان اللہ کے بدل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور رحمان کے نام کے اندر مبالغہ آتا ہے، ایگزیجریشن آتی ہے، یعنی اللہ جو انتہائی رحم فرمانے والا ہے، اپنی ایکسٹریم محبت کے ساتھ رحم فرمانے والا ہے. الرحمن کے نام کے اندر ٹھاٹھے مارتا ہوا اللہ کی رحمت کا سمندر محسوس ہوتا ہے. تو اللہ کا بہترین نام، بعض سکالرز کے نزدیک اللہ کے تین نام ہیں، جس میں سے ایک اللہ کا اسم ذات ہے اللہ، اس کے علاوہ رب اور الرحمن. کہا جاتا ہے کہ انہی تین ناموں سے اللہ کے باقی نام جو ہیں وہ ڈیرائیو ہوئے ہیں. یہ اللہ کے تین بیسک نام ہیں. الرحمن اس کے اندر آتا ہے، بہترین ناموں میں ایک بہترین نام. پھر اللہ نے کہا اس نے قرآن کی تعلیم دی. بہترین نام اللہ نے اپنا مینشن کیا، اور پھر اللہ نے اپنا بہترین کلام مینشن کیا. اللہ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی ان میں بہترین کلام القرآن. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. پھر ان تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق انسان، اس کا ذکر کیا گیا. اور پھر انسانوں کی بہترین صلاحیت کا ذکر کیا گیا، علمہ البیان، بہترین صلاحیت اسے بولنا سکھایا. ذہن کا بہترین حصہ آپ کا سپیچ سینٹر ہوتا ہے. تو جو اللہ کی دامن رحمت میں آنا چاہتا ہے، جو رحمان سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، پہلے وہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ مضبوط کرے، اللہ کا حسین نام الرحمن، پھر اعلیٰ ترین علم حاصل کرے یعنی القرآن، اور اس کلام کو جو باقی علوم پر فضیلت حاصل ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خالق کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے اندر یہ خوبی رکھی ہے. اور پھر بہترین انسان یعنی بہترین مخلوق، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقتہ بیدی ونفخت فیہ من روحی، تو اللہ نے یہاں پر چار بہترین چیزوں کا ذکر کر دیا. اور انسان کا کلام، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے جسم کا بہترین حصہ اس کا دماغ ہے، اور دماغ کا بہترین ٹریڈ جو ہے وہ اس کا سپیچ سینٹر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹریم وہ چیزیں بیان کر دیں جن چیزوں کو یہاں پر اپنی اپنی جگہ بڑی اہمیت حاصل ہے. قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کی تخلیق کے مقصد کو واضح کرتا ہے. تو جو جتنا قرآن کے قریب ہوتا جائے گا وہ اللہ سے قریب ہوتا جائے گا. اور انسان اور رحمان میں بائنڈنگ فورس یہاں بیان کی گئی قرآن. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دیا. کاسمک بیلنس کو دیکھو اور اللہ کو پہچان لو. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. یعنی کاسمک بیلنس جو اللہ نے رکھا ہے، اس میں اگر ایک ملی سیکنڈ کا بھی فرق ہو جائے گا تو کائنات جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. ایک ملی سیکنڈ کا فرق کائنات کو تباہ کر دے گا. اللہ نے کیا کہا، اللہ نے جب انسان کو بہترین مخلوق بنایا تو انسان کو بھی چاہیے کہ اس کو جو بہترین ایکو سسٹم دیا گیا ہے اس کی بہترین طریقے سے حفاظت کرے. لیکن انسان نے کیا کیا، اللہ نے کہا ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. انسان نے کیا کیا کہ انسان کی کیونکہ کنزیومر مینٹیلٹی ہے، تو انسان نے اپنی اس کنزیومر مینٹیلٹی کی وجہ سے اس کا ایکو سسٹم ڈسٹرب کر دیا، اور اپنے چند دن کے فائدے کے لیے ایسے ایسے ماحول کو کریٹ کیا، ایسی ایسی پولوشن کریٹ کر دی جس کی وجہ سے بڑے بڑے جانور جو ہیں وہ ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں، اور ایکو سسٹم خراب کرنے کی وجہ سے ہی آج جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر ایکسٹریمزم آیا ہے، اس لیے کہ ہر کوئی اپنی اپنی فیکٹری کو، اپنی اپنی انڈسٹری کو بڑھانا چاہتا ہے، اور اس کے اندر چاہے اس کے آس پاس کے ماحول کا کتنا ہی نقصان ہو اس کی فکر نہیں کی جاتی. تو بتا دیا گیا کہ انسان نے کتنی جگہیں خراب کی، اللہ نے تو پرفیکٹ ایکو سسٹم دیا تھا. اللہ پوچھے گا کہ جانور جو ہماری وجہ سے، ہماری پولوشن پھیلانے کی وجہ سے ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارا اس سے سوال نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی ہمارا سوال ہوگا، جیسے ہمارے سوالات جو ہیں وہ مورل لاس کے بارے میں ہوں گے، اخلاقی قوانین کے بارے میں ہوں گے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان لیگل لاس کے بارے میں بھی مجھ سے اور آپ سے بات کرے گا. تو اللہ نے کہا کہ انصاف کرو، ڈنڈی نہ مارو. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اس میں طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے ایسے غلافوں میں لپٹے ہوئے تمہیں پھل دیے ہیں کہ جو بہترین کورنگ کے ساتھ ہیں. اورنج کا کلر دیکھ لیں، مینگو کا کلر دیکھ لیں، کسٹرڈ ایپل کا کلر دیکھ لیں، تربوز کا کلر دیکھ لیں، ایک سے ایک بہترین ریپنگ اور اندر بھی بہترین پیکجنگ. اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک ایک دانے کو انار کے اندر محفوظ کر دیا، اس کے اندر بھی پارٹیشنز بنا دیے، لیئرز کے اندر جو ہیں وہ دانے محفوظ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک سپ کے اندر اورنج کے دانوں کے اندر جو جوس ہے وہ بھر دیا. تو جب آپ فروٹ چارٹ بنائیں رمضان کے مہینے میں، اپنے پھلوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں اور بولیے سبحان اللہ، اللہ نے یہ پھل میرے لیے بنائے ہیں تاکہ میں اس کو کھا کے جو طاقت حاصل کروں اس طاقت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کروں. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ آیت آپ کو اس صورت میں 31 ٹائمز محسوس ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بار بار انسانوں سے سوال کر رہے ہیں، اپنے ارد گرد نعمتوں کو دیکھو، کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اپنے عمل سے، اپنے قول سے کتنی اللہ کی نعمتوں کا تم جو ہو ناشکری کا مظاہرہ کرو گے؟ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. اوشن کرنٹس دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو تھاما ہوا ہے. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے موتی کیوں پیدا کیا؟ تاکہ انسان اس سے جو ہے اپنی ڈیکوریشن کا سامان کرے، آرائش کرے، اپنے لیے آسائش کرے، ہاں ان کو استعمال کر کے فلانٹ نہ کرے، نمائش نہ کرے. اللہ کی نعمتوں کو فلانٹ کرنا یہ بھی ناشکری کے اندر آتا ہے، اس لیے کہ جب آپ اپنی نعمت کو فلانٹ کرتے ہیں تو جس کے پاس نعمت نہیں ہوتی آپ اس کے اندر ڈپرائیوڈ فیلنگز لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے کی بات کی مینشن کر دی ہے، اور قرآن کا ایسنس ہے کہ جو اپنی نعمتوں کو فلانٹ کرتا ہے وہ اصل میں ناشکرا ہے. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہ فان، ہر چیز جو اس زمین میں ہے فنا ہو جانے والی ہے، عارضی ہے، ٹیمپوریلی ہے. تم سمیت، تمہارے گھروں سمیت، تمہاری نعمتوں سمیت، تمہاری اولاد سمیت، سب چیزوں کو فنا ہے، سب چیزیں عارضی ہیں، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. باقی رہنے والے کے ساتھ انویسٹ کرو تو تم جس چیز کو اپنے باقی رہنے والے کے ساتھ انویسٹ کرو گے، چاہے وہ تمہارا گھر ہے، چاہے وہ تمہاری نعمتیں ہیں، چاہے وہ تمہاری اولاد ہے، چاہے وہ تمہاری کیپیبلٹیز ہیں، انویسٹ کرو گے اس باقی رہنے والے کے ساتھ، سب باقی رہ جائیں گی. جس نعمت کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا وہ جنت میں نعمت اللہ تعالیٰ دوبارہ سے واپس دے دیں گے بندوں کو. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں. کل یوم ہوا فی شان، ہر آن وہ نئی شان میں ہے. کائنات اللہ تعالیٰ کا فنش پروڈکٹ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ آپ کائنات کو دیکھیں تو ہر طرف کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی، کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے. ہر آن آپ کو ایک نئی چیز ملتی ہے. قیامت کہیں آ رہی ہے کسی گیلیکسی میں، کہیں کوئی گیلیکسی بورن ہو رہی ہے، کہیں کوئی ایکٹیویٹی ہے اور کہیں کوئی ایکٹیویٹی ہے. ہبل اسکوپ نے آج مسلمانوں کو بھی بتا دیا اور نان مسلمز کو بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نئی نئی گیلیکسیز بننے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے. ہر دفعہ کہیں نہ کہیں کوئی نئی گیلیکسی جنم لے رہی ہوتی ہے اور کہیں کسی کی قیامت آ رہی ہوتی ہے. پس اے جنو انس, تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بوجھو, ان قریب ہم تم سے باس پوس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں, پھر دیکھ لیں گے تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. اے گروہ جنو انس, اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. نہیں بھاگ سکتے, اس کے لیے بڑا زور چاہیے. اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. اے جنو انس, تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ فَإِذَن شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جنو انس, اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. کیوں نہیں ضرورت ہوگی؟ اس لیے کہ اعمال نامے تو ریکارڈ ہو چکے, لوگوں کی شکلوں سے واضح ہو رہا ہوگا کہ آگے ان کا کیا انجام ہونے والا ہے. لوگوں کے اعمال ان کے چہروں پر لکھے ہوئے ہوں گے, اس لیے کہ ان کو سب معلوم ہوگا, ان کا پورا کانشیسنیس ہوگی کہ ان کو پتا ہوگا کہ ان کے ساتھ ان کے اعمال کی وجہ سے کیا ہونے والا ہے. پھر دیکھ لیا جائے گا تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو. یعرف المجرمون بسیماہم, مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جہنم کے ذکر میں بھی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ جو غلطی کرے گا اس کو کس کس طرح کی سزا ملے گی, تاکہ جو بچنا چاہے, جو اپنے آپ کو, اپنے نفس کو, اپنے جسم کو ان سزاؤں سے بچانا چاہے وہ یہیں کوئی قدم اٹھا لے. کسی کی انسلٹ کرنے کا یہ آپ کو ہلکا ترین طریقہ ملتا ہے کہ اس کو پکڑ کر اس کے سر کے بالوں کے ساتھ گھسیٹا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جہنم کے عذابوں کے اندر ایک عذاب یہ بھی ہوگا. اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف مقام ربہ جنتان, ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو, کیا ہے اس کے لیے؟ جنتان, دو باغ ہیں. جو اللہ کا خوف رکھتا ہے, یہ اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر انسان کو انصاف پر قائم کر دیتا ہے, میزان اپنی جگہ رہتا ہے. انسان اپنی زندگی میں اللہ کے خوف کی وجہ سے عدل لے آتا ہے. اللہ کا خوف بندے کو جنت تک لے جانے والی چیز ہے. اللہ کا خوف انسان کو ڈسپلنڈ بنا دیتا ہے, بہادر بنا دیتا ہے. انسان دوسروں کے حقوق نہیں مارتا, صرف اپنی ڈیڈنٹ کی عبادت کی مسجد بنا کر نہیں بیٹھ جاتا, بلکہ دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے, دوسروں کے حق نہیں مارتا. اللہ کا اطاعت گزار بناتا ہے اللہ کا خوف. اللہ کا خوف ہوگا تو انسان اپنے ظاہر اور باطن کو سنکرنائزڈ کرنے کی کوشش کرے گا. اور اللہ نے کہہ دیا جو اپنے اللہ کے سامنے اس خوف کے ساتھ حاضر ہوگا اس کے لیے کیا انعام ہے؟ دو باغ, ایک جنت بھی نہیں, دو جنتیں, جنتان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں, اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں, فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ, دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں. ہو سکتا ہے ایک باغ کے اندر اگر آپ کو سیب, کیلا, آم, انار, انگور مل رہا ہے, دوسرے باغ میں بھی یہی چیز ہو لیکن اس کے ذائقے میں فرق ہو, ہو سکتا ہے اس کے انداز میں فرق ہو, ہو سکتا ہے اس کے کلر میں فرق ہو. اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے, اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. اس لیے کہ وہ دنیا میں جھکے رہتے تھے, آجزی کے ساتھ رہتے تھے, بندوں کے ساتھ اکڑ کر نہیں رہتے تھے, تکبر کے ساتھ نہیں رہتے تھے, ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے بھی ان کو انعام میں کیا دیا؟ ان کے لیے پھلدار درخت جو ہیں وہ جھکے رہیں گے, ان کو محنت کر کے بھی نہیں توڑنے ہوں گے. جہاں وہ بیٹھے ہوں گے پھلوں کی ڈالیاں ایسے جھکی ہوئی ہوں گی کہ ہاتھ بڑھائیں اور پھل اپنا لے لیں. ان اینڈنگ نعمتوں کا سلسلہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جنو انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ ومن دونہما جنتان. اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے. ان اینڈنگ سلسلہ نظر آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک نعمت ملتی جائے گی. انسان جنت کے اندر بور بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت ورائٹی رکھی ہے اور انسان وہاں سے نکلنا نہیں چاہے گا. آپ کسی ایسی جگہ پر کبھی گئی ہوں جہاں پر بہت سارے آئینے لگے ہوتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ جگہ بہت وائڈ لگ رہی ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک آئینہ، ایک کے بعد ایک آئینہ. ہو سکتا ہے جنت بھی ایسی ہو کہ ایک کے بعد ایک جنت، پھر اس کے بعد ایک اور جنت، پھر اس کے بعد ایک اور جنت. آپ دنیا میں ویکیشنز پر بھی کہیں جائیں اور آپ کا پلان ہو 7 دن کا، اور 7 دن کی جگہ وہ آپ کے 14 دن بن جائیں، تو 15ویں دن یا ہو سکتا ہے 13ویں دن ہی آپ بور ہونا شروع ہو جائیں، آپ کا واپس جانے کا دل کرنے لگ جائے یا آپ کا دل کرے کہ آپ جگہ بدل لیں. جنت کے اندر اللہ نے ایسی ورائٹی رکھی ہے کہ انسان وہاں کبھی بور نہیں ہوگا. یہ جو ہم دنیا میں ہر وقت بور ہوتے رہتے ہیں، میں بور ہو رہی ہوں، جنت میں انسان کبھی بور نہیں ہوگا. ہماری بچیاں اور ہمارے بچے بہت بور ہوتے ہیں، ایک تو بیٹھے رہیں گے، اگر اماں جو ہیں ذرا کسی کام میں مصروف ہوں گی اور دیکھا کہ اماں جو ہیں وہ پڑھنے لگ گئی ہیں، پڑھائی میں مصروف ہو گئی ہیں، فوراً آ کر ایک جملہ بول دیں گے میں بور ہو رہی ہوں. لگتا ہے شیطان بلواتا تھا کہ اماں فوراً بیچاری گلٹی کا شکار ہو کے اپنی کتاب بند کر دیں کہ شاید میں اپنی پڑھائی میں لگ گئی ہوں تو میری بچی بور ہونے لگ گئی ہے، اور اماں کتاب بند کر کے کہیں آؤ میرے بچے کیا باتیں کرتے ہیں. تو کیا ہے یہ بوریت؟ دنیا ہی کی بوریت ہے. دنیا میں بھی وہ بور نہیں ہوتے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز دے دی ہیں، اور جنت کے اندر پھر اتنی کنسٹرکٹیو دنیا میں ایکٹیویٹی کرنے والوں کے لیے جنت میں ان اینڈنگ سپلائی ہوگی، ان کی نعمتوں کے اجر میں، ان کے انعام کے طور پر، ان کے صلے اور ریوارڈ کے طور پر. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز و شاداب باغ. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دنیا کا انار کھانے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے یا کروانی پڑتی ہے؟ انار کھانا آسان ہے، آپ کو پہلے اس کو اتنی محنت سے صاف کر کے صاف نکلوانا پڑتا ہے دانے، اس کے بعد آپ کھائیں تو بیچ میں بیجیں آتی رہتی ہیں. تو جنت کا جو انار ہوگا، نہ اس کو اتنی محنت سے آپ کو کھولنا پڑے گا، نہ اس کو اتنی محنت سے صاف کرنا پڑے گا، اور نہ اس کے اندر اتنی بیجیں منہ میں آئیں گی. اللہ کی شان ہوگی. اللہ نے کہا تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں، سوفسٹیکیٹڈ بیویاں. اب یہ حوروں کا ذکر نہیں ہے، اب یہ بیویوں کا ذکر ہے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور ایڈیشنل کیا ہے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا. آپ کو خیال آ رہا ہوگا جب بیوی موجود ہے تو حور کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہیں گی اوف اللہ، ادھر میرا شوہر اور ادھر حوریں، اور ایک بھی نہیں دو حوریں. تو بہرحال ایک بات تو اپنے شوہروں کو بتا دیں، حور چاہیے تو بہت زیادہ تقویٰ آپ کو اپنے اندر لانا ہوگا. اگر حور والی جنت چاہیے تو بہت ہی زیادہ ایلیویٹڈ جنت میں پہنچنا ہوگا، پھر حور ملے گی. دوسری بات، جنت کے اندر جیلسی ہوگی؟ جنت میں جیلسی نہیں ہوگی. یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہوئے جب حور کا ذکر پڑھتی ہیں بیویاں تو ان کے ذہن میں فوراً اپنا شوہر آتا ہے، اور وہ کہتی ہیں یا اللہ میرا شوہر تو میری طرف نگاہ بھی نہیں ڈالے گا، جیسی شرمیلی آنکھوں والی حور اس کو مل جائے گی. تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک تو جیلسی کا مادہ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر آپ کے اور میرے لیے بازار بھی لگائے ہوں گے. تو جس کا دل کرے شاپنگ کرنے جانے کا، پھر یہ ٹینشن نہیں ہوگی یا اللہ گھڑی دیکھ رہے ہیں شوہر گھر نہ آ جائیں، پہلے گھر پہنچ جائیں. یا کلاس لینے گئے کہیں پہ تو یہی فکر ہوتی ہے کہ پہلے گھر پہنچ جائیں اس سے پہلے کہ شوہر گھر پہنچ جائیں. وہاں کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. آپ آرام سے اپنا بیگ پکڑیے گا اور آپ آرام سے اپنے کندھے پر ڈالیے گا، حور کو بٹھائیے گا اپنے شوہر کے ساتھ کہ ذرا ان کے ساتھ کمپنی دیں اور میں شاپنگ کرنے چلی. اور جنت کے اندر تو ایسے مزے مزے کے باغ بازار ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جنت میں ایسا بھی ایک بازار ہوگا جہاں پر آپ جائیں تو اپنے لیے جو چہرہ چاہیں وہ خرید کے لے آئیں. دنیا میں آپ کو جتنے چہرے اچھے لگتے ہیں، اور دنیا میں آپ کو پتا چل گیا کہ پلاسٹک سرجری تو کرا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، جنت میں جس چہرے کو آپ چاہیں گی آپ وہ چہرہ لے لیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر آپشن دے گا. تو بہرحال وہاں مائنڈ سیٹ بالکل الگ ہوگا، وہاں پر یہ احساس جیلسی والا ہوگا نہیں حور کے ساتھ معاملہ. اور دوسری بات ایک چیز اور خیال رکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایلیویٹڈ مقام ایک مومن عورت کو دیا ہے اس کے لیے فرمایا ہے کہ حور سے بڑھ کر اس کے اندر حسن ہوگا, حور سے بڑھ کر اس کا مقام ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, آپ نے کہا جنتی عورت کو جس نے دنیا سے جنت کمائی, جس نے دنیا میں محنت کر کے ہجرت کی, قربانی دی, اللہ کی خاطر جو ہے اپنے نفس کو مارا اور جنت میں پہنچ گئی, وہ جنتی عورت حور کے مقابلے میں بالکل ایسی ہے جیسے جو فوقیت آپ کے کپڑے کو آپ کی لائننگ کے اوپر حاصل ہوتی ہے. آپ اپنی لائن قمیض کو کبھی الٹا کر کے پہنتے ہیں کہ لائننگ کو باہر لے آئے اور اپنی جو اصل قمیض ہے اس کو اندر کر لیا؟ یوں سمجھ لیں حور لائننگ ہے آپ کی قمیض کی اور آپ وہ ایمبرائڈرڈ شرٹ ہیں جو آپ نے اوپر سے پہنی ہوئی ہے. تو مومن عورت کی بہرحال کوالٹی جو ہے وہ زیادہ ہوگی, اس کا مقام زیادہ ہوگا, وہ زیادہ بلند درجے پر ہوگی, اس لیے کہ اس نے سٹرگل کر کے جنت کمائی, عبادت کر کے جنت کمائی. حور ایک بالکل الگ سے چیز ہے, حور ایک جنت کی مخلوق ہے, اس کے اندر جو ہے وہ جسم بھی ایسا نہیں ہوگا جیسے ہم لوگوں کا جسم ہوتا ہے, ایک الگ طرح سے اللہ تعالیٰ نے حور کی مخلوق جو ہے وہ کریٹ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا کہ انسان انسینٹو دیا ہے, اصل میں خاص طور پہ مردوں کو انسینٹو دیا گیا ہے حوروں کا بار بار ذکر کر کے, اور عورتوں کو بھی بتا دیا گیا ہے. عورتوں کی حیا کی وجہ سے اللہ نے مینشن نہیں کیا. آپ دیکھیں ہماری زندگی میں آج بھی اتنی بے حیائی پھیلنے کے بعد بھی, اتنا شیم لیسنیس کا معاشرہ ہونے کے بعد بھی الحمدللہ ہمارے گھر کی بچیوں کے اندر حیا ہوتی ہے. آپ کا بیٹا 18 سال کا 19 سال کا ہوگا اور شور مچانا شروع کر دے گا, امی آپ کو کیسی بہو اچھی لگے گی, بہانے سے اماں سے پوچھے گا, اچھا آپ بتائیں آپ کیسی بہو لے کر آئیں گی, اچھا مجھے تو ایسی لڑکی اچھی لگتی ہے, بہانے سے اماں کو بتائے گا. آپ امیجن کریں آپ کی بیٹی 18 سال کی ہو گئی اور آپ سے کہہ رہی ہے آپ یہ بتائیں اماں آپ کیسا داماد لے کر آئیں گی, اچھا کتنا ٹال ہوگا, اچھا کیسا ہوگا, آپ کو کیسا داماد پسند ہے. کبھی بیٹیاں بولتی ہیں ایسے؟ بیٹیاں نہیں بولتی, یہ بیٹیوں کے اندر حیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی اس حیا کو ہی آگے جو ہے بڑھایا ہے, اور قرآن کے اندر یہ جو بار بار حوروں کا ذکر کیا, عورتوں کے لیے تحفوں کا اور اس طرح کے انعامات کا ذکر نہیں کیا. عورت حیا میں ہے, عورت پردے میں ہے, اس کے انعامات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے عورت کے لیے کچھ تیار کر کے نہ رکھا. تو جب حوروں کا ذکر آیا کرے تو جیلس مت ہوا کریں, دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے شوہر کو ریفائنڈ فارم میں جنت میں ملا دے. ہم میں سے جتنی بھی شادی شدہ خواتین ہیں ہم سب یہی چاہیں گے, اللہ ہمارے یہی دنیا کے شوہر جو ہیں اللہ انہی کو بہترین شکلوں کا بنا کے ہمیں جنت میں دے دے. ہاں ہم یہ ضرور دعا کریں گے اللہ ریفائنڈ ہو جائیں بالکل, یہاں جو کرتے ہیں وہ وہاں جا کر نہ کریں, جو یہاں تنگ کرتے ہیں وہ وہاں جا کر نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بھی جنت میں پہنچائے گا اور آپ کے شوہر کو بھی. اس کے لیے اجر سمیٹنے کی ضرورت ہے, کوشش کرنے کی ضرورت ہے. وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے, اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جس چیز میں اللہ کا نام آ جاتا ہے وہ چیز برکت والی ہو جاتی ہے. تو اپنی زندگی کے اندر رب کا نام شامل رکھیں, آپ جنت والے بن جائیں گے. آپ جنت کے تذکرے پڑھتے ہیں اور آپ کو موٹیویشن نہیں ہوتی تو آپ کو بہت زیادہ رونے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی دل کی کلینزنگ ہو. آپ کو جنت کا تذکرہ پڑھنے کے بعد نیکی کرنے کا دل نہیں چاہتا, ہمیں اپنے دلوں کے اوپر سے غفلت کے پردے ہٹانے کی ضرورت ہے. امیجن کریں آج ناسا والے اناؤنس کریں کہ ایک پلانٹ ڈسکور ہوا ہے جہاں نہ کوئی غم ہے, جہاں نہ کوئی پریشانی ہے, جہاں بے تحاشا ہورے ہیں, جہاں پھل ہی پھل ہیں, جہاں باغات ہی باغات ہیں, اور اس کا جو ٹکٹ ہے ایک اسپیس شپ جا رہی ہے, اس کا جو ٹکٹ ہے وہ اتنے اتنے ڈالر کا ہے, اتنے اتنے ملین ڈالر کا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ناسا کی بات پر کتنے لوگ یقین کریں گے؟ زیادہ تر لوگ یقین کر لیں گے ناسا کی بات پر. یا اللہ کے کلام کے اندر ایک ایسا پلانٹ بتا دیا گیا ہے جس پلانٹ کا نام جنت ہے, اور اس پلانٹ کے اندر وہ تمام نعمتیں موجود ہیں جو انسان کی سینسول گریٹیفیکیشن کے لیے کافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ رحمان میں آپ کو اور مجھے جنت کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی ہے, پیل ریفلیکشن دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الواقعہ مکی صورت ہے. واقعہ کا مطلب ہوتا ہے واقع ہونے والی چیز, یعنی اس میں قیامت کا ذکر آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا, یعنی جب قیامت آ جائے گی, تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا, وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی. زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی, پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے. زمین کی ٹاپوگرافی جو ہے وہ بدل جائے گی. ہم سب یہیں بیٹھے ہوں گے, اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کہ ایک دم سے قیامت آ جائے گی. تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. اللہ نے کہا انسانوں کو, ٹوٹل ساری انسانیت کو تین گروہوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا. پہلے کون ہیں؟ فاصحاب المیمنہ, پاس ہونے والے, بائیں بازو, دائیں بازو والے. یہ کون ہیں؟ جو 33% پر آ گئے یا 33% کے قریب قریب رہے, پاس ہونے والے. ما اصحاب المیمنہ, سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. و اصحاب المشعمہ, اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ بائیں بازو والے, یہ فیلئرز ہیں. تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ. اور پوزیشن ہولڈر کون ہیں؟ والسابقون السابقون, یہ ہیں پوزیشن ہولڈر. پھر آگے والے, تو پھر آگے والے ہیں, السابقون الاولون ہیں, وہی تو مقرب لوگ ہیں. اللہ نے بتا دیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو اس وقت تھاما جب اسلام غریب تھا, انہوں نے اسلام کو اس وقت تھاما جب اسلام اجنبی تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا انداز یہ نہیں تھا جو بار بار پوچھ پوچھ کر آپ کی جان کھا جائیں, تکمیل کب ہو رہی ہے, تکمیل کب ہو رہی ہے, تکمیل کب ہو رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دن سے محنت کر کے نکلنے والوں میں سے ہوں, جو نیکی کا موقع دیکھ کر بیٹھے نہیں رہتے, جو نیکیوں کو آگے سے آگے بڑھانے کے لیے, نیکیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ٹرینڈ سیٹر بنتے ہیں, جو مہاجر ہوتے ہیں, جو اپنے آس پاس نیکی کا ماحول بناتے ہیں, جن کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہم کیسے اللہ کا قرب حاصل کر لیں. جس وقت ایلیٹ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر, اسلام کو پیچھے بیک برنر پر ڈال کر اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے, یہ سابقون الاولون اسلام سے اپنی زندگیوں کو سجاتے ہیں. یہ اس وقت اسلام کا سودا کرتے ہیں جس وقت اسلام کا شیئر سستا ہو. نیکیوں کا رواج ڈالنے والے, ماحول جن کو نہ بدل سکے, جو ماحول کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیں, یہ ہیں اللہ کے قریب ترین بندے, یہ ہیں پوزیشن ہولڈرز. اس کے اندر صحابہ آتے ہیں, اس کے اندر انبیاء اور شہداء آتے ہیں, صدیقین آتے ہیں, نعمت والی جنتوں میں رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم. یعنی انسینٹو دے دیا گیا کہ صرف صحابہ ہی جو ہیں وہی سابقون الاولون نہ تھے, صرف تابعین سابقون الاولون نہ تھے, بلکہ بعد کی نسلوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اس پوزیشن ہولڈر کی کیٹیگری پر لے کر آئے گا. حدیث کا مفہوم آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں کہہ نہیں سکتا کہ میری امت کے پہلے حصے میں خیر زیادہ ہے یا آخری حصے میں. ہم امت کا آخری حصہ ہیں, کیوں نہ ہم اپنا عمل کر کے اپنے آپ کو سابقون الاولون کی کیٹیگری میں داخل کر لیں. آپ کو اور مجھے انسینٹیو دیا جا رہا ہے, انویٹیشن دیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کی طرح یہ امت ہے, تو میں اور آپ کوشش کریں کہ بارش کی طرح جو امت ہے اس میں وہ قطرے بن جانے کی کوشش کریں جو آگے بڑھ کر اسلام کو تھامتے ہیں, جو آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں. مرصے تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے, جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا, اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے جسے چاہیں چن لیں. یعنی بہترین چیز اللہ تعالیٰ ان کو وہاں دے گا. آپ دیکھیں دنیا میں بھی پھلوں کی گریڈنگ ہوتی ہے, تو سابقون الاولون کے لیے بھی بہترین گریڈنگ کی جنت, بہترین گریڈنگ کے پھل ہوں گے. دنیا میں ہم وہ آم, وہ کیلا, وہ سیب کھانا پسند کرتے ہیں جو ہائی کوالٹی کا ہوتا ہے. آپ کو گریڈنگ کے پھل ملتے ہیں. کسی جگہ پر آپ کو ایسا پھل ملے گا جو بس ایک درمیانی کیفیت کا ہوگا, کسی جگہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر ایک کلاس پھل ملتے ہیں, آپ وہاں سے پھل لے کر آتے ہیں تاکہ آپ بہترین پھل کھائیں. یہ جو سابقون الاولون ہیں ان کی جنت بھی بہترین, ان کو ملنے والی نعمتیں بھی بہترین, بہترین چنی ہوئی چیز ان کو دی جائے گی. اور پرندوں کے گوشت کھائیں گے, لگژری کا ایک اور سائن، بہترین طریقے سے اللہ ان کو پرندوں کے گوشت کھلائے گا، جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسے حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان اعمال کے جزا پر انہیں ملے گا جو دنیا میں وہ کرتے رہے. وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی. اللہ نے انسینٹیو دے دیا ہے، اور وہاں پر اپنی تمام نعمتوں کے اندر حور کا انسینٹیو بھی دے دیا کہ اللہ تمہیں وہاں پر ایک عورت بھی دے گا جو صرف اور صرف تمہاری ہوگی. اللہ نے انسینٹیو دیا مردوں کو کہ جس جنت کے آنے کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہے، وہاں تمہاری تسکین کا اللہ نے سارا سامان کیا ہے. بعض سکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اپ گریڈ کیا ہے کہ جہاں اپنی جنت کی نعمتیں گنوائیں، جہاں اپنی جنت کے بارے میں بتایا کہ یہ کتنی ایلیویٹڈ ہے، ان ایلیویٹڈ نعمتوں کے اندر عورت کو بھی ذکر کر دیا. اور ہم عورتیں جب اللہ کے کلام سے کٹ جاتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں لو یہ ہماری ڈیگریڈیشن کیسے ہو گئی، ہمیں اتنا کم کیسے کر دیا، ہمیں ایسا کیوں بنا دیا کہ جیسے پھل ویسی میں. اللہ نے آپ کو ایلیویٹڈ جنت میں رکھا ہے. اللہ نے آپ کے لیے جو نام تجویز کیا ہے وہ نیک بیوی کا تجویز کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا انسینٹیو جو حوروں کی شکل میں مردوں کو دیا ہے، وہ بھی اس عورت کا ایک مقام بلند کر کے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ نعمت ان کو پیش کرے گا. اور یہ کن کو ملیں گی؟ جو دنیا میں اللہ کے عبد بنے، جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کی بندگی اختیار کی. ورنہ یاد رکھیں، فرعون کو بھی اگر دنیا کی ساری دولت مل گئی تو اس کو ایسی لگژریز نہیں ملی جو جنت میں تیار کر کے مومن بندوں کے لیے رکھی گئی ہیں. فرعون کو بھی کیا ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تو دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. فرعون کو پوری دنیا کی طاقت بھی مل گئی، سلطنت بھی مل گئی، کنگڈم بھی مل گئی، تو بھی کیا ملا؟ مچھر کے پر سے بھی کم حیثیت کی چیز اللہ کی نظر میں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس جنت کے لیے تیاری کریں جس جنت میں اللہ مہمان نوازی کرے گا. اب اللہ نے بتایا پاسنگ پرسنٹیج پر جو آئے ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا ہے. اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا؟ وہ بے خار بیریوں، تہ بتہ چڑے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے. آپ نے دیکھ لیا، سابقون الاولون کے لیے حورے ہیں، بیویاں کس کے لیے ہیں؟ پاسنگ پرسنٹیج پر آنے والوں کے لیے. اپنے شوہروں کو بتا دیجئے گا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ان کی بیویوں کو ان کے لیے کیا کرے گا؟ دوبارہ سے پیدا کرے گا اور انہیں باکرا بنا دے گا. فجعلناہن ابکارا، ورجن بن جائیں گی وہ اپنے شوہروں کے لیے دوبارہ سے. عربن اتھرابا، اپنے شوہروں کی عاشق. عرب عربی زبان میں کہتے ہیں آئین کی پیش کے ساتھ ایسی عورت کو جو کسی دوسرے مرد کی طرف، کسی نامحرم کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، اپنے شوہر ہی کو اپنا محبوب سمجھے، اپنے ہی شوہر کی عاشق ہو، خواب میں بھی اپنا شوہر نظر آئے، اپنے ہی شوہر کو دیکھ کر آہیں بھرے، اپنے ہی شوہر پر بجلیاں گرائے، اپنے ہی شوہر کے لیے میک اپ کرے، اپنے ہی شوہر کے لیے نیا سے نیا ڈریس پہن کر تیار ہو جائے. ایسی عورت جو صرف اور صرف اپنے شوہر کو خوش کرنا چاہے. اور ایسی عورت جنت میں کس کو ملے گی؟ اس شوہر کو ملے گی جس شوہر کی بل بورڈ دیکھ کر رال نہیں ٹپکتی. اسی شوہر کو ایسی عورت مل سکتی ہے جس کی رال ٹپکتی ہے وہ پھر بھول جائے کہ وہ ایسی جنت تک بھی پہنچ سکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیسی عورتیں ہوں گی، محبت کرنے والی اپنے شوہروں سے. ذرا جن جن کی شادیوں کو 15 سال 10 سال گزر چکے ہیں وہ امیجن کریں اپنے شوہر کو اور کہیں میں اپنے شوہر کی عاشق ہوں، میں تو میرا شوہر میرا محبوب ہے. ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہوتا بےچارے سے آخری دفعہ ہم نے کب محبت کا اظہار کیا تھا. یہ عورتوں کو یاد ہی نہیں رہتا. تو جو جنت میں جانے والی بیویاں ہوں گی وہ مستقل اپنی محبت کا اظہار کرنے والی ہوں گی. ان کو اپنا شوہر ہی شہزادہ گل فام لگے گا، چاہے اس کے سر پر بال ہوں یا نہ ہوں، اس لیے کہ ان کی سیم ویو لینتھ ہوگی، ان کی سیم کیمسٹری ہوگی. اور اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اور عمر میں ہمسن، یعنی ایک ہی جیسی عمر کے ہوں گے. اللہ ایک ہی جیسی عمر کا کر دے گا. بعض روایات میں آتا ہے جنت میں سب کی عمر جو ہے وہ 33 years یا 32 years ہوگی. اس عمر کے سب وہاں پہنچیں گے، یعنی اپنی بھرپور جوانی کو لوگ وہاں پہنچیں گے. آپ دیکھیں جب پلاسٹک سرجری ہو سکتی ہے اور پلاسٹک سرجری کر کے خواتین اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتی ہیں، جب بوٹاکس کرا کے، جب اپنے آپ کو لیپروسکوپی کرا کے انسان اپنے آپ کو ٹریم اینڈ سلم کر سکتا ہے، تو اللہ مجھے اور آپ کو اپنے شوہروں کے لیے بالکل سلم اینڈ سمارٹ نہیں بنا سکتا. ویسی ہی جیسی آپ شادی کے دن تھی، انسان اپنی شادی کی تصویریں دیکھتا ہے اور آہیں بھرتا ہے، کہتا ہے ہائے میں اتنی دبلی تھی کیسے، یہ ممکن کیسے ہوا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا اللہ انہی کی بیویوں کو بہت ہی اچھی فارم میں ان کے سامنے جو ہے لے کر آ جائے گا، جو ان سے محبت کرنے والی ہوں گی، خوبصورت بنا دے گا اپنے شوہروں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں کو، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ خوش ہوں گے. آپ دیکھیں ابھی بھی جو متقی شوہر ہوتے ہیں، جو نیک شوہر ہوتے ہیں، اگر ان کی شادی کو 20 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، ان کو اپنی پرانی بیوی اچھی لگتی ہے. آپ ان کو آپشن دیں کہ ہم آپ سے 50 کی لے کے 2 25 25 کی آپ کو دے دیں، تو وہ تیار نہیں ہوں گے. جیسے پرانا کپڑا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، ایسے ہی پرانا شوہر اور پرانی بیوی یہ بھی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا ہم انہیں کی بیویوں کو ان کے لیے نیا بنا دیں گے. یہ کچھ دائیں بازوں والوں کے لیے ہے، اور اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت. تو بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کی پہلی جو امتیں گزر چکی ہیں نیک مسلمانوں کی، ان میں سے بھی تھے اور بعد والوں میں بھی ہوں گے. اللہ ہم سب کو کم سے کم اس کیٹیگری پر تو لے کر آئے. تمنا تو کریں سابقون الاولون کی، کوشش تو کریں سابقون الاولون کی. کوشش سابقون الاولون کی کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ دائیں بازو والوں تک پہنچ سکیں. آپ بچوں سے کہتی ہیں بیٹا تم 100% کی کوشش کرو، تب جا کے تمہارے 75-80% آئیں گے. یہی کہتے ہیں نا آپ بچوں سے. تو آپ بھی اور میں بھی کوشش سابقون الاولون والی کریں، تاکہ ہو سکتا ہے ہم بیئر منیمم پر کم سے کم آ کر جو ہیں پاس ہو جائیں، دائیں بازو والوں میں شامل ہو جائیں. اور دوسری ایکسٹریم بتائی گئی، بائیں بازو والے. بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. دنیا کو انہوں نے اپنی خراب نہ کیا، اپنی خواہشوں کی قربانی نہ دی، دنیا کے مزے انہوں نے خوب اڑائے. کہتے تھے جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو کیا پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہیے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں، جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے، اوپر سے کھولتا ہوا پانی بیمار اونٹ کی طرح پیو گے. یہ ہے ان بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں. اللہ ہم سب کو اس انجام سے محفوظ رکھے. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ اب اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک سوال پوچھ کے ہیمر کریں گے. کبھی تم نے غور کیا، یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ آپ کہیں جواب میں بل انتا یا ربی، اللہ آپ کرنے والے ہیں. اللہ تو سوال پوچھتا ہے، انسان فوراً رسپانس کرے. نحنو قدرنا بینکم الموت وما نحنو بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں اور کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کریں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور طرح طرح کی باتیں تم بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں. کیا تم نے کبھی آنکھیں کھول کر دیکھا ہے؟ افرائیتم الماء الذی تشربون، جو پانی تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا ہے یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کی تسبیح کے ساتھ، نام کے ساتھ تسبیح کرو. حکم ہے یہاں پر فسبح، کمانڈ آ رہی ہے. آپ بھی جب ایسی آیات پڑھیں تو فوراً تسبیح کر لیا کیجئے، سبحان ربی العظیم، اللہ سب سے عظیم ہے. پس نہیں، فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی. انہ لقسم لو تعلمون عظیم، یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں بھی جب قسم کھائی ہے تو یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، کہ یہ بڑی ایک عظیم قسم ہے. کیا کہا اللہ نے آگے, انہ لقرآن کریم, یہ بلند پایا قرآن ہے, ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے جسے متحرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا, یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. ایک طرح سے قرآن کا انٹروڈکشن جو ہے ان الفاظ میں کرا دیا گیا کہ فرشتوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا. دنیا میں لوگ اس کو پڑھیں گے لیکن اپنی اپنی نیت کے مطابق اس سے فائدہ حاصل کر لیں گے, جس کی نیت میں خرابی ہوگی وہ اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ کرے گا. ہو سکتا ہے قرآن پر قرآن ختم کرنے والا ہو. تو قرآن کی طرف سیکھنے کے لیے آئیں, قرآن کے لیے آپ ایسے راستے مت نکالنے آئیں کہ آپ قرآن سے نئے نئے قوانین نکالیں. قرآن کے سامنے عاجزی کے ساتھ آ کر بیٹھو, ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہ بیٹھو. قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے والا اپنا رویہ بناؤ. اف بحاد الحدیث انتم مدہنون, پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو؟ یہ سوال مجھ سے اور آپ سے بھی ہے کہ زندگی میں کبھی مجھے اور آپ کو اس کا وقت ملا کہ نہیں ملا, کہ آپ نے اور میں نے قرآن کو نگلیکٹ کیا یا میں نے اور آپ نے قرآن کے ساتھ وقت گزارنا پسند کیا. اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو, چاہے اپنے قول سے جھٹلاتے ہو چاہے اپنے عمل سے جھٹلاتے ہو. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو, تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے, اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتا. پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے. مرنے والے کے استقبال کے لیے فرشتے آتے ہیں, ہم احادیث پڑھ چکے ہیں, کیا معلوم فرشتے آتے ہوں تو فلاور بوکے بھی ساتھ لے کر آتے ہوں. یہ تو ہم نے پڑھ لیا احادیث کے اندر کہ وہ خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں, اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے. اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے, سلام ہے تجھے, تو اصحاب الیمین میں سے ہے. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو اس کی توازوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے, وہ تسلیت الجحیم, اور جہنم میں وہ جھونکا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس نے قرآن کے ساتھ وقت نہ گزارا اس کا انجام سامنے ایسا آئے گا. اللہ نے تینوں انجام کھول کر سامنے رکھ دیے کہ جو تینوں گروپس ہیں ان تینوں کا انجام موت کے وقت کیسا ہوگا. یہی قرآن ہے جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کی اور میری زندگی میں کیا میں اور آپ سابقون الاولون ہیں, کیا آپ اور میں دائیں بازو والے ہیں یا آپ اور میں بائیں بازو والے ہیں. حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لکا او علیکا, یہ قرآن یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا. تو دیکھ لیں آپ اور میں کس مقام کے اوپر ہیں اس سے تعلق قائم کرنے میں. ان ھذا لہ الحق الیقین, یہ سب کچھ قطعی حق ہے. فسبح بسم ربک العظیم, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کی نام کی تسبیح کرو. سبحان ربی العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ کلمہ اس کے لیے آتا ہے, یہ زبان پر ہلکا ہے میزان میں بہت بھاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان, میزان میں بہت بھاری کلمہ ہے. تو ذکر ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے, میکسیمم اپنی زبانوں کو ذکر سے تر رکھیں. لا الہ الا اللہ پڑھتی رہیے, سبحان اللہ پڑھتی رہیے, اللہ اکبر پڑھتی رہیے. اب آگے سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں ان کو مسبحات کہا جاتا ہے, اس لیے کہ ان کا آغاز تسبیح سے ہوگا, تسبیح سے ان صورتوں کا آغاز ہوگا. سورہ حدید, حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا آئرن, یہ مدنی دور کی آخری صورتیں ہیں اور ان کے اندر آپ کو خطاب مسلمانوں سے ملتا ہے, اس لیے کہ جب مسلمان جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو بعض کمزور ایمان کے مسلمان بھی ہوا کرتے تھے جن کے پاس علم کی کمی ہوا کرتی تھی, بعض بدو مسلمان ہوا کرتے تھے جن تک علم نہیں پہنچا ہوتا تھا. تو مسلمانوں کے ایمان میں جو کمی آ رہی تھی اس کو یہاں ڈسکس کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم, اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر, زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا وہی مالک ہے, زندگی بخشتا ہے موت دیتا ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے وہ اصل میں کائنات کے ساتھ سنکرنائز ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اللہ کی کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے, اس لیے کہ اللہ کی کائنات مسلم ہے. اور جو تسبیح نہیں کرتا کائنات کے لیے وہ ایلین ہے, فورینر ہے, وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا. وہی اول بھی ہے اور آخر بھی, اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی, اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے. جب آپ کو وسوسے آئیں تو اسکالرز کہتے ہیں یہ آیت نمبر 3 سورہ حدید کی پڑھ لیں جس میں اللہ کے نام آئے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. جب آپ کو وسوسے آئیں اس آیت کو پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جس احکام کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں، جس حکم کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ میرا دل اس کے لیے کھول دے، اللہ آپ کو شرائع صدر انشاءاللہ دے گا اور آپ کے لیے حکم ایکسیپٹیبل ہو جائے گا. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وہ ہوا معاکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. اگر انسان کو یہ بات یاد رہ جائے تو انسان کبھی گناہ میں انوالو نہ ہو، انسان کبھی کسی کے ساتھ ابیوسو لینگویج استعمال نہ کرے، انسان کبھی غیبت نہ کرے، انسان کبھی جھوٹ نہ بولے، انسان کبھی تانا نہ دے اور نہ کبھی تجسس کرے. جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے، وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تو پھر کرنا کیا ہے، کرنے کے کام کیا ہے؟ مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کائنات کا ذکر کرنے کے بعد، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. کیا کرو مسلمانوں، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے. بتا دیا گیا اللہ کو مانو جیسے اس کو ماننے کا حق ہے، اللہ کے لیے کھپاؤ جیسے کھپانے کا حق ہے. اللہ سب جانتا ہے کس نے اس کے حصے میں کوالٹی ٹائم دیا ہے اور کس نے فالتو ٹائم دیا ہے اور کس نے صرف اور صرف تمناؤں سے دین کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم کو کھول کھول کر کائنات کے قوانین بیان کر دیے اور تم اللہ کی باتوں کو ایڈمائر نہیں کرتے. آئنسٹائن کی تھیوری کو تو بڑا ایڈمائر کرتے ہو، نیوٹن کے لاس کو تو بڑا ایڈمائر کرتے ہو، اللہ کی کائنات کو ایڈمائر نہیں کرتے. حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو. وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے. کیوں نازل کی اللہ تعالیٰ نے آیات؟ کیا کرے؟ تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، غم پریشانی محرومی کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کی بخشش نور اور مغفرت کی طرف لے آئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. تو یہ کتاب کس کو سمجھ آئے گی؟ جو ذہین ہوں گے، جن کا آئی کیو لیول اچھا ہوگا، لو نہیں ہوگا. ہر کوئی جو قرآن کی طرف آ جائے وہ لو آئی کیو کا نہیں ہو سکتا، وہ عقل مند ہے اللہ کی نظر میں. اس لیے کہ یہ عمل کی کتاب ہے، صرف اس کو دعاؤں کی کتاب نہ بنا لینا. یہ زندوں کا دستور ہے، یہ جو زندہ انسان ہے ان کا کانسٹیٹیوشن ہے، ہم نے اس کو مردوں کا منشور بنا لیا ہے. تو اس میں ہماری غلطی ہے. یہ کتاب ہم نے، اللہ نے مجھے اور آپ کو سیکھنے کے لیے اور عمل اور ہدایت کے لیے دی تھی. لیکن مسلمانوں کا عقل کا کیا کہنا کہ مسلمانوں نے اس کو ثواب دعاؤں کی اور مردوں کی کتاب بنا کر رکھ دیا. آپ دیکھیں، وہی عرب جس کے اندر علم نام کی چیز نہیں تھی، جب یہ قرآن آیا ہے تو کیسے وہاں پر ایکسپلوژن آف نالج ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو پلٹ کر رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندھیروں کو، لا علمی کے اندھیروں کو دور کر کے رکھ دیا. اللہ نے کہا اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے، آخر کیا وجہ ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا ہے اور جہاد کیا ہے. جب تک اسلام مغلوب ہے اس پر عمل کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے. جب اسلام غالب آ جائے گا، ڈومیننٹ ہو جائے گا، تو آنے والوں کا اجر جو ہوگا، اسلام کے دائرے میں جو آئیں گے، ان کا اجر پچھلے لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے اسلام کو اس وقت تھاما جب اسلام انسانوں کے پیروں تلے تھا، جب اسلام کو کوئی عمل کرنے کے لیے اپنے دل کی زینت نہیں بناتا تھا. آج اسلام پر عمل کرنا حقیر سمجھا جاتا ہے. تو یہ اسلام وہ ہیرا ہے جو مٹی میں گرد آلود ہو رہا ہے. وہ عقل مند ہے جو اس کو اٹھا کر اپنے سر کا تاج بنا لے. پھر آپ دیکھیں اللہ آپ کو کیا مقام دیتا ہے. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے. آج میرے اور آپ کے لیے ہندوؤں کی رسم پر عمل کرنا ایکسیپٹیبل ہے. اسلام آپ کے اور میرے لیے آج اجنبی ہے، اسلام آپ کے اور میرے لیے غریب ہے. بدعت ہمارے لیے جانی پہچانی ہے اور سنت اجنبی ہے. قرآن کا ترجمہ نہ آنا اٹس کوائٹ نیچرل ایسا لگتا ہے ہمیں، اور قرآن کا ترجمہ آنا انوکھی بات لگتی ہے. کسی کو قرآن کا ترجمہ آتا ہو ہم اس کو اتنا ایلیویٹ کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں تمہیں قرآن کا ترجمہ آتا ہے, اچھا تم تو بڑی اللہ والی ہو. جو آپ کو مرد مسجد میں پانچ وقت نماز کے لیے جاتا ہوا نظر آ جائے گا لوگ اس کو بہت نیک سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ہم جس ایکسٹریم پر ہیں اس ایکسٹریم کے اوپر ہم نے دین کو بالکل ایک طرف کر دیا ہے. اگر کوئی مسجد جانا شروع کر دیتا ہے لوگوں کی نظر میں وہ بڑا ولی اللہ بن جاتا ہے, اگر کوئی عورت اپنا سر کور کر لیتی ہے لوگوں کی نظر میں بڑی نیک بن جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں ہاں بڑی نیک خاتون ہے ان سے دعا کرا لیتے ہیں. تو دین کو اس وقت آپ کی اور میری مدد کی ضرورت ہے. دین والے علم والے ہوتے ہیں, عقل اور ذہانت والے لوگ قرآن کی طرف آتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو ذہین سمجھتی ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتی ہیں تو آپ قرآن کی بات پر لبیک ضرور کہیں گی اور اللہ کو بھی پھر آپ پر بہت پیار آئے گا. اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے, یعنی اللہ نے بتا دیا وعدے تو دونوں سے اچھے ہیں. یعنی جو بعد میں بھی اسلام کی طرف آیا اسلام کا غلبہ دیکھ کے وہ دائیں بازو والوں میں شامل ہو جائے گا, لیکن سابقون الاولون کا مقام بہرحال اللہ نے بتا دیا کہ وہ افضل ہے. اس لیے کہ انسان کا عمل جو ہے وہ اس کے حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے, کس نے کن حالات میں عمل کیا, کن حالات میں اسلام کا ساتھ دیا. جب سبھی کورسز کر رہے تھے تو ہم بھی کورسز کرنے چل پڑے تو کیا مشکل, ایسے وقت میں نکلیں جس وقت لوگوں کو اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے کوئی اپنا زندگی کے اندر اہم چیز نظر نہیں آتی, جب لوگ اس کو کوئی ویلیویبل چیز نہیں سمجھتے, جب لوگ اس پر وقت لگانا جو ہے اپنے وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ حالات سے اجر میں فرق پڑ جاتا ہے, کس نے کن حالات میں کام کیا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. یہاں قرض حسن سے مراد ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے علم پھیلانے کے لیے خرچ کرنا. آپ وہ واقعہ سن چکی ہیں ابو دہدا کا کہ جنہوں نے اپنا 600 کھجور کے درختوں کا باغ جب یہ آیت سنی تھی کہ اللہ قرض مانگتا ہے تو رسول اللہ کو انہوں نے تحفے میں دے دیا تھا کہ میں نے اللہ کو قرض دے دیا, اور ان کا گھر اس کے اندر تھا, وہیں گئے باہر سے آواز لگائی کہ ابو دہدا کی ماں میں نے یہ گھر اللہ کو قرض میں دے دیا ہے. اور وہ اللہ کی بندی کیا تھی, ان کی بیوی کے اپنے بچوں کو ہاتھ میں پکڑ کر فوراً باہر نکل کر آ گئیں, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو یہ قرض دے دیا تھا. آج ہمیں کوئی آفر کرے کہ آپ اپنا فیز 8 کا پلاٹ جو ہے وہ بیچ دیں, ہم آپ کو مینہٹن میں ایک اسٹیٹ دلائیں گے, ہم بیچیں گے کہ نہیں بیچیں گے؟ فوراً بیچیں گے, اس لیے کہ ہمیں مینہٹن میں اسٹیٹ مل رہی ہے پوری کی پوری. آج جنت کے لیے پکار آتی ہے, آج اللہ کو قرض دینے کے لیے پکار آتی ہے. اللہ پکار پکار کر کہتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے, اور ہم بالکل سٹنگ ڈکس بن جاتے ہیں, ہمارا آسٹرچ ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے, ہم اپنے ہی خول کے اندر بیٹھے رہ جاتے ہیں, اللہ کے وعدے ہمیں سچے نہیں لگتے. یاد رکھیں بغیر کچھ دیے جنت نہیں ملنے والی, کچھ دیں گے ہاتھ اپنا خالی کریں گے اور خالی ہوگا تو اس میں جنت آئے گی, بند مٹھیوں کے ساتھ جنت نہیں کمائی جاتی. اس دن جبکہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. کہاں سے آیا یہ نور؟ آیت نمبر وہ آپ اپنا سورہ آل عمران کو دہرا لیجئے جہاں سے چوتھا پارہ شروع ہوا تھا, جہاں آتا ہے لن تنالوا البر برا حتی تنفقوا مما تحبون, وہاں سے آیا یہ نور. انہوں نے اللہ کی راہ میں وہ کچھ خرچ کیا جس سے وہ محبت کرتے تھے, جو ان کو عزیز تھا, جو ان کو محبوب تھا. ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے, جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی ہے بڑی کامیابی, یہی ہے ریئل اچیومنٹ. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں. تھوڑا سا نور دے دو, دنیا میں چیٹنگ کرنے کی عادت تھی اس لیے آخرت میں بھی چیٹنگ کرنے کے لیے جو ہیں اپنا عمل آگے بڑھائیں گے. دنیا میں بھی یہی کرتے تھے کہ فلاں کا ساتھ دے دو کامیابی مل جائے گی, اور کامیابی کا ساتھ دے دیتے تھے. یہاں پر بھی یہ انہی لوگوں سے نور مانگیں گے, مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ, اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, فدوری ببینہم بسور اللہ باب, اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا. یعنی مومن اور منافق الگ الگ ہو جائیں گے. وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ مسجد نہیں جاتے تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ درس میں نہیں جاتے تھے؟ کیا ہم اکٹھے مل کر شاپنگ اور پارٹیز نہیں اٹینڈ کرتے تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں, مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا اور موقع پرستی کی اور شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں. نفاق کے چار سٹیجز اس آیت میں بیان کر دیے. کیا؟ بلا ولا کنکم فتنتم انفسکم, تم نے اپنے آپ کو ifs and buts میں ڈالا. وتربص تم, اور تم موقع پرستی کی تلاش میں رہے, ہر چیز میں ڈیلے کیا, کر لیں گے, کل کر لیں گے, عید کے بعد کر لیں گے, فج کے بعد کر لیں گے, اگلے سال کر لیں گے, 50 سال کی عمر میں کر لیں گے. ورتب تم, اور تم شک میں پڑے رہے. وغرتکم الامانی, اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں. تمہارا کیلکولیٹنگ مائنڈ تھا, تم کامیابی کے چکر میں اللہ کے دین کو ڈیلے کرتے رہے, تم نے نیکی کو فوراً اختیار نہ کیا. تمہیں ڈاؤٹس آتے تھے تو تم اللہ کے حکم سے دور ہو جاتے تھے. تم نے عمل کی خواہش کا اظہار کیا لیکن عمل کے لیے اپنے آپ کو فوراً قدموں کے ساتھ جمایا نہیں. ویٹ اینڈ سی ایٹیٹیوڈ رکھنے والے, تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ان کی اپنی غلطی ہے, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکا دیتا رہا. انہوں نے کیا سمجھا کہ بس ہم شاید مسجد میں قالین بچھا دیں گے, لائف سٹائلز کو بدلیں گے نہیں, اور اللہ ہمیں درگزر اور معاف کر دے گا. انہوں نے بس اس طرح کے اعمال کو کرنا پسند کیا جس سے ان کے گھروں کے اندر سکون پر زد نہ پڑے. فرائض چھوڑ دیے, اپنا من پسند دین اپنا لیا. لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, یعنی تمہاری غمخوار آگ ہوگی, وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے. کیا ایمان لانے والے لوگ, الم یا انی للذین آمنو, کیا ایمان لانے والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں؟ ایک دفعہ ہدایت ملے تو لے لو, ہدایت بار بار دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی. یہاں ان لوگوں کو ایڈریس کیا گیا ہے جن کے ایمان میں کمزوری تھی. اللہ سوال کر رہا ہے, الم یا انی للذین آمنو, کیا ابھی تک ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ اللہ کے ذکر سے ان کی آنکھیں نم ہو جائیں, اللہ کے ذکر سے ان کے دل خشیت کا شکار ہو جائیں, اللہ کے ذکر سے ان کے جسم پر خشوع طاری ہو جائے, اللہ کے ذکر سے ان کے مسلس کے اندر نمنس ہو جائے. ابھی تک ان پر کیا یہ وقت نہیں آیا اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں, 27 پارے پر آ گئے, اللہ ہی کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں سارے قرآن سے اب تک گزار دیا, اللہ اس کو ایسے طریقے سے مکمل کروائے. اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھ رہا ہے, اب تک تم پر خشیت طاری نہیں ہوئی؟ اب تک تم پر بندگی کا رنگ نظر نہیں آیا؟ اب تک تمہارے اندر خشوع کے آثار نظر نہیں آئے کہ اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی, پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے. جو جتنا عمل میں ڈیلے کرتا ہے اس کے دل کے اندر سختی آ جاتی ہے, اس کا اتنا جذبات کا معاملہ فلیٹ کر جاتا ہے, اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. خوب جان لو, اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. اگر آج نیکی نہیں ہے تو مایوس نہ ہونا, اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے, اللہ تمہاری مردہ روح کو زندہ کر دے گا. مردہ دلوں میں قرآن کی بارش برساؤ. ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں, شاید کہ تم عقل سے کام لو. مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے, یضاعف لہم ولہم اجر کریم, اور ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا, ان کے لیے بہترین اجر ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں, ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. لہم اجرہم و نورہم, جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں. کیا چیز ان کو قرآن کی طرف نہیں آنے دیتی؟ اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھو, کیا چیز سٹمبلنگ بلاک بن رہی ہے, کیا چیز ہنڈرنس بن رہی ہے, کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے. اے علمو, خوب جان لو, انم الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کیا ہے, لائبن ایک کھیل, و لہون اور دل لگی, و زینتن اور ظاہری ٹیپ ٹاپ, و تفاخرم بینکم اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا یعنی کمپیٹ کرنا, و تکاثرم فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا, کمپٹیشن کرنا. انسان کی زندگی کے 5 اہم مراحل یہاں بتا دیے گئے. انسان کی زندگی کے 5 ادوار ایسے آتے ہیں جس میں اس کی ہر عمر کی ترجیحات پرائیورٹیز الگ الگ ہوتی ہیں. یہاں پر لائبن کھیل کس کو کہا گیا, بچپن کو, و لہون دل لگی کس کو کہا گیا, ٹین ایج کو, و زینتن زینت کس کو کہا گیا, یوتھ کو, جو آپ کی ٹین ایج کے بعد آتی ہے, و تفاخرم بینکم یہ آپ کی مڈل ایج جس میں انسان کمپیٹ کرتا ہے. جس میں انسان خوب پیسہ کماتا ہے اور خوب فلانٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پانچواں کون سا؟ عمر کا حصہ. و تکاثرم فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش، یہ تمہارا بڑھاپا. کون ویکیشن گزارنے کہاں جاتا ہے، کون کس کلب کا ممبر ہے، کس کا بچہ کس سکول میں ہے، کون کس قبرستان میں دفن ہوتا ہے. ہمارا تو یہ حال ہے. و تفاخرن بینکن، قبروں کے اندر بھی کمپٹیشن. ہم نے ہر چیز کو اوکیژن بنا لیا ہے، فنکشن بن گیا ہے. موت کے اوپر بھی کیٹرنگ ہوگی تو بلیک کلر کی کراکری آئے گی، موت کے اوپر بھی ٹینٹ لگیں گے تو بلیک کلر کے نیٹ کے ٹینٹ لگیں گے. تھیم ہوگی آپ کے سویم کی دن کی کہ آپ سب کو بلیک کپڑے پہن کر آنے. اور بلیک کپڑے پہن کر کیوں آنے ہیں، یہ بھی ایک کمپٹیشن کا میدان ہے. بتا دیا گیا دنیا میں تو اللہ نے کہہ دیا ہر چیز کو ڈکے ہے، لیکن انسان عبرت کہاں حاصل کرتا ہے؟ اللہ نے یہ پانچ سٹیجز انسان کی زندگی کی بتا دیں، اور آپ ان پانچ سٹیجز میں سے پہلی تین سٹیجز کو تو بہت جلدی کراس کر جاتے ہیں. صرف یہ ایک دو مڈل ایج آتی ہے، اس میں انسان ایک دوسرے پر فخر جتاتا رہتا ہے. وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ، حالانکہ یہی عمر کا حصہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ نیکی کمانی ہوتی ہے، جس میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہونا ہوتا ہے، اس لیے کہ ساری صلاحیتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں. اللہ نے کیا کہا، انسان کی زندگی کے پانچ ادوار. بظاہر انسان کو لگتا ہے اچھا یہ پانچ ادوار مجھے گزارنے ہیں، بڑا مزہ کروں گا. اللہ نے کہا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشخار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں. تو کیا کرو، اگر تم نے کمپیٹ کرنا ہی ہے تو دنیا میں مت کمپیٹ کرو. سابقو الى مغفرۃ من ربکم و جنت ارضھا کا ارض السماء والارض، ایک دوسرے سے اگر تم نے کمپیٹ کرنا ہے تو دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین میں ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا کرتا ہے، اللہ بڑا فضل والا ہے. تو مجھے اور آپ کو تسلی دے دی گئی کہ وسعت والا اللہ ہے. اگر اللہ کے دین پر چلتے میں تمہیں لگتا ہے تمہاری زندگی تنگ ہو رہی ہے تو یہ دنیاوی اسباب ہیں. ظاہر پر مت غور کرو، باطن پر چیزوں کے غور کرو. اگر آج مشکل آ رہی ہے کل آسانی آئے گی، اللہ وسعت لے کر آئے گا. زندگی تو ہر ایک کی گزر جاتی ہے، یہ پانچ ادوار تو ہر ایک پر آتے ہیں، لیکن جیسے فصل جو ہے وہ بھوس بن جاتی ہے ایک دن، ایسے ہی انسان کی زندگی کا بھی ایک دن خاتمہ ہونا ہوتا ہے. اس عمر کے ہر حصے کو عبرت کے ساتھ گزارو. عبرت کے ساتھ گزارو گے تو گناہ اور نقصان میں نہیں پڑو گے. عبرت کے ساتھ گزارو گے تو اپنے ہر موقع کو اوکیژن نہیں بناؤ گے، ہر موقع کو فلانٹ کرنے کا سامان نہیں بناؤ گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی الانفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھنا رکھا ہو. شیطان خیال ڈالتا ہے کہ تم دین پر نکلی ہو نا، اس لیے مشکل آئی ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ جو تمہاری تقدیر میں لکھی ہے وہ مشکل آنی ہی آنی ہے. ما اصابہ من مصیبت، اصابہ کا لفظ بتاتا ہے کہ تمہاری ہر مشکل ٹیلر میڈ ہوتی ہے، وہ تمہارے لیے ٹارگیٹ کی گئی ہوتی ہے، تمہاری تقدیر میں ہوتی ہے. چاہے تم اللہ کی نافرمانی کرتے تب بھی آتی، چاہے تم اللہ کے فرما بردار ہو تب بھی آئی. تمہارے درجات بلند ہوں گے اگر اللہ کی فرما برداری میں صبر کرو گے، اور تمہارے گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا اگر وہاں ویلا مچاؤ گے اور شکوے شکایتیں کرو گے. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہوا اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر بھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ، اب اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور تمام صفات کا مالک ہے. نہیں آتے اللہ کی مدد کو، مت آؤ. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تم نہیں حمد کرو گے اس کی حمد تو ہوتی رہے گی، تم اس کی طرف نہیں پلٹو گے پلٹنے والے اس کی طرف پلٹیں گے. تمہارا اللہ محتاج نہیں ہے، تم اللہ کے محتاج ہو. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید, اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوہا نازل کیا ہے. وانزلنا الحدید, یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز, اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی, پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. ہم دیکھ لیں ہم کس ڈائریکشن پر جا رہے ہیں. ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے, اور ان سب کے سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا, اس کو انجیل عطا کی. جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا, اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی, ہم نے ان پر فرض نہ کی تھی. بودھزم کرسچینٹی میں سیلف انہیلیشن ہے, رہبانیت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں رکھا. اللہ نے کہا یہ انہوں نے خود ایجاد کر لی. آپ وہ واقعہ جانتی ہیں جو تین صحابہ کا تھا, جنہوں نے کہا تھا, جن میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں سارا دن جو ہوں وہ روزہ رکھا کروں گا, ہر دن روزہ رکھوں گا. ایک نے کہا تھا میں ساری رات جو ہے عبادت کرتا رہوں گا. ایک نے کہا تھا میں نکاح نہیں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو منع فرما دیا اور تینوں سے کہا کہ میں تم لوگوں میں تقوی میں سب سے زیادہ ہوں. تو رحمانیت اسلام کے اندر نہیں ہے. اپنے نفس کی جائز خواہشات بھی پوری کرو, جو نیچرل ڈیزائرز ہیں ان کو جائز حدود کے اندر شریعت کے دائرے میں پورا بھی کرو اور اللہ کی عبادت بھی کرو. مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی, اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا حجر ہم نے ان کو عطا کیا, مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ, اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا. ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم, وہ تمہیں نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے, اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں, اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے, جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل والا ہے. یعنی اللہ کا دین غالب کرنا ہر نبی کا مقصد ہوا کرتا تھا, اور یہ کام تو ہو کر رہنا ہے. اب انسان کی چوائس ہے, انسان اپنے ہاتھ میں علم کا نور لے کر پھرنے والا بنتا ہے, یا انسان اپنے جسم کے ساتھ گناہوں کو اٹیچ کر کے رب کا نافرمان اور شیطان کا دوست بن کر زندگی گزارتا ہے. سورت مجادلہ, مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑنے والی عورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمی اللہ, 28 پارا. قد سمی اللہ قول اللتی تجادلوک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے, اور اللہ سے فریاد کیا جاتی ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے, وہ سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے. یہاں پر اس رسم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو عرب کے معاشرے میں بہت زیادہ پیوست تھی, بہت زیادہ لوگ اس کا شکار تھے. سورہ احزاب میں اس کا ذکر آ چکا ہے, جس رسم کو زہار کا قانون کہا جاتا ہے. زہار کی رسم عربوں کے اندر موجود تھی, اور اس میں ہوا یہ کرتا تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو غصے میں جھگڑے میں یہ کہہ دیا کرتا تھا کہ تمہاری پیٹ میری ماں کے جیسی ہے, اور جب وہ یہ کہہ دیا کرتا تھا تو اس سے ازدواجی تعلق پھر دوبارہ قائم نہیں کیا کرتا تھا. وہ عورت اس مرد کے نکاح میں بھی رہتی تھی لیکن اس کے ساتھ اس کا کوئی ازدواجی تعلق نہیں ہوتا تھا, تو وہ عورت کو معلق کر کے رکھتے تھے, اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کا ہلکا سا فیلر دیا تھا سورہ احزاب کے اندر. پھر جب یہ واقعہ سچ مچ مدینے کے معاشرے میں رونما ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس ریئل لائف ایونٹ سے نبٹنے کے لیے قوانین دے دیے, تاکہ اب اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے بتایا جائے. اگر اللہ تعالیٰ ویسے قوانین دے دیتا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت لوگ اس کو سنی انسنی کر دیتے. جس وقت معاملہ پیش آیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے قوانین دے دیے. روایات میں آتا ہے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا جو تھی, ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کیا تھا, اور ان کے شوہر تھے اوس بن سامت نے یہ کام کیا تھا. اس کے اوپر خولہ بنت ثعلبہ جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں, اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے, اس وقت تک کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی احکامات نہیں آئے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہو، یعنی کیونکہ جو عرب کے اندر قوانین تھے نافذ، اسی کے مطابق اللہ کے رسول نے فیصلہ دیا. آپ کو معلوم ہے جب تک قرآن کے اندر الگ احکامات نہیں آ گئے اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی قوانین کے اوپر رہتے تھے جو موسوی شریعت کے اندر موجود تھے، جو تورات کے قوانین ہوا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے بھی یہی کہا، کیونکہ ابھی قوانین نہیں آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو. اس پر وہ فریاد کرنے لگی کہ میری اور میرے بچوں کی زندگی تو تباہ ہو جائے گی. اور اسی حالت میں روایات میں آتا ہے کہ وہ روتی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آیا کرتی تھیں کہ کوئی ایسی صورت بتائیے جس سے میرا گھر جو ہے وہ بگڑنے سے بچ جائے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور اس مسئلے کا حکم جو ہے وہ بیان کر دیا گیا. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا حل بتا رہے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، یہ لوگ سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں. در حقیقت یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. تو یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دی کہ جو اپنے آپ کو جھوٹی رسموں کے اندر انوالو کرے گا وہ اللہ اصل میں سخت جھوٹا معاملہ کرتا ہے اور اللہ پر بہتان گھڑتا ہے. جس نے کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہا جو اس کا اڈاپٹڈ بچہ تھا اس نے جھوٹ گڑا، جس نے اس طرح سے زہار کا قانون کیا اس نے جھوٹ گڑا. اور یہاں سے سکالرز یہ بات بھی نکالتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی بندی تھی جب ان کے گھر میں مسئلہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا. تو جب گھروں کے اندر مسئلے ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ جلد بازی میں فیصلے نہ کیے جائیں، بلکہ کسی علم والے کی طرف رجوع کیا جائے، اس سے مشورہ مانگا جائے. اور ازدواجی زندگی میں اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، گھر کی باتوں کو فوراً کے فوراً غصے میں آ کے فائنل حتمی احکامات تک لے جانے سے پہلے کسی علم والے کے ساتھ اس کو ڈسکس کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بہرحال یہ پسند نہیں ہے کہ رشتہ ختم ہو شوہر اور بیوی کا، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ طلاق ہو یا خلا ہو. اللہ چاہتا ہے کہ پہلی کوشش پوری کی جائے کہ انسان جو ہے اپنے گھر کے معاملات کو سمیٹے. آپ دیکھیں یہاں آیت میں الفاظ آئے تھے تشتکی اللہ، وہ جو آپ سے شکوا کر رہی تھی، اللہ کی طرف شکوا کر رہی تھی، یعنی انہوں نے یہ نہیں فوراً اس کو سمجھ لیا کہ بس ہو گئی بات، بلکہ انہوں نے کوشش جاری رکھی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن میں بھی سکھایا ہے، ہم نے ایوب علیہ السلام کے ذمن میں دعا پڑھی ہے، آپ نے دعا کی تھی جب آپ کو بیماری لگ گئی تھی، انما اشکو بثی و حزنی اللہ، میں اپنا سارا غم جو ہے وہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں، اللہ سے مدد مانگتا ہوں اس غم کے اندر. تو بتا دیا گیا کہ اگر گھروں کے اندر معاملات خراب ہوں تو فوراً فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، فوراً شکوے شکایتیں کر کے معاملے کو ختم نہیں کر دینا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ گھر جڑا رہے، گھر بنا رہے. اللہ تعالیٰ نے ان خاتون کے دیکھیں احکامات کو، ان کی آواز کو، ان کی دعا کو، ان کے شکوے کو فوراً سن لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قوانین نازل کر دیے. ایک خاتون ہے جن کی آسانی کے لیے اللہ نے قرآن میں احکامات نازل کیے. تو اللہ تعالیٰ تو عورتوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے والا ہے، اللہ عورتوں کے بہت زیادہ دکھ اور درد کو دور کرنے والا ہے. انہی عورت کے لیے آتا ہے، انہی خاتون، انہی صحابیہ کے لیے، خولہ بنت ثعلبہ کے لیے، کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کو انہوں نے راستے میں روک لیا. حضرت عمر کے دور کی بات تھی، حضرت عمر کو انہوں نے راستے میں روکا اور کافی دیر تک کھڑے ہو کر ان سے بات کرتی رہی. صحابہ نے کہا ایک بوڑھی عورت نے آپ کو اتنی دیر راستے میں روکے رکھا اور آپ کھڑے رہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے یہ کون تھی؟ حضرت عمر نے کہا یہ خولہ تھی اور ان کی پکار تو اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر سنی ہے. تو الحمدللہ اللہ سنتا ہے. آپ اللہ کو پکاریں مشکل میں، آپ کے گھر کے حالات مشکل ہوں اللہ کو پکاریں، آپ کے شوہر کے ساتھ انبن ہو اللہ کو پکاریں. پکار پکار کر اماں کو فون کر کر کے اماں کو اپنے داماد سے بدزن نہ کر دیں، ہوگا کیا، آپ تو تھوڑی دیر میں نارمل ہو جائیں گی، شوہر آپ کو منا لیں گے، اور بےچارے شوہر منا ہی لیتے ہیں، اور شوہر آپ کو منا لیں گے لیکن اماں کے دل میں ایک کانٹا بن کر ایک الجھن آ جائے گی کہ شاید میری بیٹی خوش نہیں ہے. تو عقل مند عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنا شکوہ سب سے پہلے اللہ کی طرف کرتی ہیں. اللہ اپنی اس مخلوق کے اوپر کبھی ظلم نہیں کرے گا. اللہ نے نہ عورتوں پر ظلم کیا ہے اور نہ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ دنیا میں رہنے والے مرد عورتوں کے اوپر ظلم کریں. تو جو عورتیں دنیا میں عورتوں مردوں کے ہاتھوں ستائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر کا بدلہ ضرور دے گا. جنہوں نے کسی بھی طرح سے مردوں کا ظلم سہا ہے، ان کی طرف سے کوئی ٹینشن برداشت کی ہے، اللہ عورتوں کو کمپنسیٹ ضرور کرے گا. اب کفارہ بتا دیا گیا. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی, تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں, اور جو اس پر قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. سخت کفارہ رکھا گیا تاکہ ذمہ داری کا احساس مردوں کے اندر آئے اور مردوں کو پتا چلے کہ یہ عورتیں جو ہیں تمہارے استعمال کرنے کے کھلونے نہیں ہیں. ان سے جو چاہے جیسے چاہو ویسے مت بول دینا, یہ اللہ کی مخلوق ہیں, یہ ایک انڈیویجول اینٹیٹی ہیں. ان کو ایسے ہی ٹریٹ کرو کہ اللہ نے تم کو نعمت کے طور پر یہ عورتیں دی ہیں تاکہ تمہارے گھروں کے اندر سکون باقی رہے. یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ایمان سے مراد کیا ہے؟ کہ تم اللہ کے رسول اور اللہ کے معاملے میں جو باتیں ہیں وہاں سیدھی بات کیا کرو. قولاً سدیدن کا ذکر آتا ہے, قولوا قولاً سدیدن, سیدھی بات کیا کرو, سچی بات کرو, دل آزاری مت کرو, عورتوں کے معاملے میں عدل کرو. اور جو کفارہ رکھا گیا وہ اس لیے سخت رکھا گیا تاکہ آئندہ کے لیے مرد کیئرفل رہیں. ایمان سے مراد یہ بھی ہے کہ تاکہ انسان کفارہ ادا کر کے اپنی غلطی کو دور کر دے اور اللہ کے قریب آ جائے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں. ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, اللہ سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے. اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے. اللہ نے بتا دیا, اللہ کو تو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے. تم چاہے سمجھو کہ اللہ نے سنا یا نہ سنا, تم چاہے سمجھو اللہ نے دیکھا کہ نہ دیکھا, اللہ دیکھ لیتا ہے. اللہ نظروں کو بھی دیکھ لیتا ہے, اللہ ذہن میں آنے والے جذبات کو بھی دیکھ لیتا ہے, ارادوں کو بھی دیکھ لیتا ہے, دل کے خیالات کو بھی جان جاتا ہے. آج ہماری آپس کی جو لڑائیاں ہیں, حقیقت ہے کہ ہماری آپس کی لڑائیاں کم ہو سکتی ہیں, خاص طور پہ شوہر اور بیوی کے اندر, اگر ہم لوگ اللہ سے جڑ جائیں. اگر عورت اللہ سے جڑ جائے تو یقیناً وہ بہت صبر کر سکتی ہے, اس لیے کہ اللہ نے عورت میں بڑی ٹینسائل اسٹرینتھ رکھی ہے. دیکھیں قرآن کون سن رہا ہے, آپ یا آپ کے شوہر؟ آپ سن رہی ہیں تو اپنے شوہر سے ایکسپیکٹ نہ کرنے لگ جائیں کہ اب وہ ایک متقی انسان بن جائیں گے پہلی شوال سے, اور اس کے بعد سے نہ وہ آپ کو غصے سے دیکھیں گے, نہ وہ آپ کو ڈانٹیں گے, نہ وہ آپ کو گھوریں گے, نہ وہ آپ سے جھگڑا کریں گے, نہ وہ آپ کی باتوں کسی کو رد کریں گے. ایسا تو ممکن نہیں ہے. قرآن کس نے پڑھا؟ یہ 30 پارے انشاءاللہ کون پڑھ لے گا؟ میں پڑھ لوں گی, آپ پڑھ لیں گی. تو مجھے اور آپ کو صبر کرنا سیکھنا ہے. جو قرآن کی بارش اپنے دل پر کر رہا ہے اس کے دل کی کھیتی نرم پڑنی چاہیے, اس کے اندر جھکاؤ آنا چاہیے, اس کے اندر عاجزی آنی چاہیے. اور حقیقت ہے, اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھا دیں اور خود بھی سمجھ جائیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ماحول بہترین رہے, پیسفل رہے, محبت بھرا رہے, گھر کا ماحول جو ہے وہ ایسا ہو جس کے اندر اچھی اولاد پروان چڑھے, اس کا طریقہ کیا ہے؟ عورت اپنی ایگو بلو 0 لیول لے جائے, اس لیے کہ شیطان ہماری ایگو کو بہت بلند کرتا ہے. دیکھیں مرد میں اللہ نے انا رکھی ہے, اور مرد کی انا پر آپ چوٹ لگائیں گے تو اسے غصہ آئے گا. عقل مند بیویاں مردوں کی اناؤں پر چوٹ نہیں لگاتی, عقل مند بیویاں مردوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتی ہیں, عقل مند بیویاں شوہروں کے سامنے جھک کر رہتی ہیں. اس میں کسی کی کوئی کمی نہیں ہے, اس میں کسی کے اندر کسی کے عزت میں کوئی کمی نہیں ہے, اس میں بلکہ اعلیٰ ظرفی ہے. جو جھکتا ہے وہ اعلیٰ ظرف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا کہ کون ہے طاقتور؟ وہ پہلوان نہیں جو سامنے والے اوپوننٹ کو ہرا دے اور زمین پر گرا دے, بلکہ وہ اصل طاقتور ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے. عورت اپنے غصے کو قابو میں کر لے تو ہمارے گھروں کے اندر ماحول بہت بہتر ہو سکتے ہیں. شیطان ترکی بترکی جواب دلواتا ہے اور گھر کا ماحول ٹینس ہوتا ہے, اور یہ ٹینشن سارے کا سارا بچوں تک فلٹر ڈاؤن کرتا ہے. اپنے بچوں کی خاطر, اپنے آنے والی نسل کی خاطر, اور اپنی آنے والی نسل کی تربیت کی خاطر خاموش رہنا سیکھیں اگر ان کو کبھی غصہ آ جائے. آپ دیکھیں خود بخود ان کے غصے میں کمی آنا شروع ہو جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ. تو اللہ نے بتا دیا, اللہ ہر چیز پر شاہد ہے. آپ بس یقین دل میں رکھیں کہ اگر کوئی مشکل آئے گی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو دور کر دے گا. اللہ سے شکوہ کریں. ہاں کوئی گراس ڈسکریپنسی ہے, کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے, تو یقیناً پھر کسی گھر کے بڑے سے مدد لی جا سکتی ہے. کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ بتا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو بتا دیا کہ یہ جو نئی جماعت بن رہی ہے مسلمانوں کی، اس لیے کہ یہ سورت جو ہے ایسے دور میں آئی جو مدنی دور تھا، اس سے مسلمانوں کے اندر نئے نئے مسلمان شامل ہو رہے تھے، تو یہاں مسلمانوں کو ایک اشارہ دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اندر کے دشمن سے بھی محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ بیرونی دشمن سے تمہیں اتنا خطرہ نہیں جتنا تم کو اندرونی دشمن سے خطرہ ہے۔ اس لیے دیکھیں آپ آگے احکامات کون سے آ رہے ہیں، نجوا کے احکامات آ رہے ہیں، یا آپس میں جو وسپر کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نجوا کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے احکامات آ رہے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے تم لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا؟ یعنی جماعت کے کام میں نجوا ٹیم ورک کو تباہ کر دیتا ہے۔ کسی کی بات کسی سے کرنا، کسی کی بات کسی سے کرنا، ایڈمنسٹریشن کی بات آپس میں کرتے رہنا، ایڈمنسٹریشن کی غلطیوں کو ایڈمنسٹریشن تک نہ پہنچانا، اس کی وجہ سے بھی آرگنائزیشنز کے اندر، انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ ڈسپلن پارٹی مسلمان ہوتے ہیں، ٹیم ورک کرنا ہے، موب نہیں اکٹھا کرنا، جماعت بنانی ہے، امت بنانی ہے۔ آج ہماری آپس کی لڑائیوں نے ہمیں اتنا کمزور کیا ہوا ہے کہ جتنا ہمیں بیرونی دشمن نے کمزور نہیں کیا۔ تو یہ آیات میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ اصل میں جب کسی جماعت میں آتا ہے تو آستین کا سانپ بن جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں جوڑ کر رکھنا ہے۔ آپ جہاں کہیں ٹیم ورک کر رہی ہوں، کوئی سوشل ورک کر رہی ہوں، آپ کے خاندان کا معاملہ ہو، آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ہوں، آپ کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوں، نجوا سے پرہیز کریں۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اسی وقت ڈسکس کریں جو کنسرنڈ اتھارٹی ہو۔ تو اس سے کیا ہوگا، ماحول سنکرنائزڈ ہو جائے گا، اصلاح ہو جائے گی، اور وہ جماعت، وہ امت، وہ گروہ ترقی کرے گا۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا۔ یہودی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے السلام علیک، یعنی تم پر موت ہو، السلام علیک کہا کرتے تھے۔ مجلس کا رنگ خراب کرنے کے لیے آپس میں کیا کیا کرتے تھے، بیٹھ جایا کرتے تھے اور دو لوگ جو ہیں آپس میں وسپرنگ کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اسلام نے تو مسلمانوں کو بڑا سویلائزڈ بنایا ہے، بڑا سوفسٹیکیٹڈ بنایا ہے۔ تو جو منافقین تھے، یہ یہودی جو تھے، یہ فالو نہیں کیا کرتے تھے ان قوانین کو، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ یہاں ایک بات کا خیال رکھیں، اللہ نے جس سلام کو نہیں سکھایا یہ وہ سلام کیا کرتے تھے۔ ہم اپنے بچوں کو سلام کرنا سکھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بولو السلام علیکم، یہ کیا لفظ ہے؟ وہ یہودی کہا کرتے تھے السلام علیک، یعنی تم پر موت ہو۔ بچوں کو پورا پراپر سکھائیں السلام علیکم۔ بعض مائیں کہتی ہیں بچوں سے چھام کرو چھام، یہ چھام کیا ہوتا ہے؟ سلام ہوتا ہے بیٹا، سلام کرو۔ آپ بچوں کو خود دین کے معاملے میں توتلا بنا دیں گے، اور جب کسی اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہو تو ہم ان کی کیسے اسپیچ تھراپی کراتے ہیں کہ کہیں میرا توتلا بچہ اسکول میں جا کے ایسا انٹرویو نہ دے کر آئے کہ اسکول والے ریجیکٹ کر دیں کہ نہیں جی ہم تو اس کو نہیں لے سکتے۔ تو پراپر طریقے سے سلام کرنا بھی مسلمان کے کریکٹرسٹکس کے اندر آتا ہے، مسلمان سویلائزڈ ہوتا ہے، سوفسٹیکیٹڈ ہوتا ہے۔ اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، حسبہ جہنم، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بہت ہی برا انجام ہے ان کا۔ وہ کیا سمجھتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہماری غلطیوں پر ہمیں سزا نہیں ملتی تو شاید ہم صحیح ہی ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ تو ان کو بتا دیا گیا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، آپ کا بالکل انجام غلط ہونے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقویٰ کی باتیں کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ سرگوشی تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، جب تین آدمی بیٹھے ہوں تو دو کو آپس میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے۔ شیطان جو ہے انسان کے دوسرے انسان کے دل میں، تیسرے انسان کے دل میں وہم ڈال دے گا، یا ہو سکتا ہے تجسس ہو جائے، یا ہو سکتا ہے اس کا آپس میں دل پھٹ جائے. تو منع فرمایا گیا کہ انسان جب محفل میں بیٹھا ہو تو بڑا سویلائز طریقے سے بیٹھے، کانا پھوسی نہ کرے، سرگوشی نہ کرے. وسپرنگ جو ہے یہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتی ہے. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. وسپرنگ کا ایک انداز آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرنا بھی ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں تیسرے نے نہیں دیکھا، تیسرا اندھا تو نہیں ہے، اس کی بھی آنکھیں ہیں، تیسرے کی بھی عقل ہے، تیسرا بھی کسی اور کے ساتھ بیٹھ کر یہ حرکت کرتا ہوگا تو فوراً پہچان جاتا ہے. تو کیا طریقہ ہے؟ نہ آنکھوں ہی آنکھوں میں سرگوشی ہو، نہ ہی زبان کے ساتھ سرگوشی ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. یہ اسلام کا مزاج ہے. اسلام دینے والا مزاج بناتا ہے. اسلام کے اندر پولائٹنس ہے، اسلام کے اندر ایٹیکیٹس ہیں. علم کے ساتھ پولائٹنس اور ایٹیکیٹس آنے چاہیے. اگر قرآن پڑھنے کے باوجود اگر مسلمانوں کے اندر ہمیں ایٹیکیٹس نظر نہیں آتے، پولائٹنس نظر نہیں آتی، اس کا مطلب ہے ابھی علم کی بڑی کمی ہے. جب ہی مسلمان جو ہیں ابھی اپنی مجلسوں کے اندر کشادگی نہیں کر لے. یہ مجلس کے آداب بتا دیے گئے کہ اگر کسی جگہ پر لوگ زیادہ ہو جائیں اور کہیں جگہ کم ہو رہی ہو تو ذرا سا ہل کر آنے والے کو اکوموڈیٹ کر لو، اور اپنی باڈی لینگویج سے اس کو بتا دیں کہ آپ اس کو ویلکم کر رہی ہیں. ذرا سا ہلکا سا سر ہلا دیں، ان کو نوٹ کر دیں، ان کو مینشن کر دیں، مسکرا کر دیکھ لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ ان کو ویلکم کر رہی ہیں. اور انسان کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ نیکی کی جگہ پر بہت سے لوگ آ رہے ہیں. مسجدوں کے اندر خواتین نمازیں پڑھنے جاتی ہیں اور مجلسوں میں کشادگی نہیں کرتی، اپنی جائے نماز نکالیں گے. ایک تو اپنا پورا جہیز اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں، جائے نماز، پھر اپنا کاؤنٹر، پھر اپنی تسبیح، پھر اپنا قرآن، پھر اپنی پانی کی بوٹل، پھر اپنا ٹیشو کا باکس پیکٹ، سب چیزیں سجا کے اپنے سامنے رکھ لیتی ہیں. اس کے بعد بیٹھ جاتی ہیں جائے نماز پہ. اب جب درمیان میں سے کوئی ایک خاتون نکل کر چلی گئیں اور برابر والی کہیں کہ پلیز آپ آگے چلی جائیں، جگہ بن گئی ہے، یا تھوڑا ادھر ہو جائیں، تو ہلنے کو تیار نہیں ہوتی. اخلدا الی الارض، زمین سے چپک کر رہ جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جہیز کیسے ہلائیں گے اپنے ساتھ پورے کا پورا. ہلکے رہیں مسجد جاتے ہوئے. پانی کی بوٹل لے لی، بہت سے بہت آپ نے لے لیا، ایک بیگ لے لیا اگر آپ کا قرآن اس کے اندر ہے، بس دیٹس اٹ. مجلس کے اندر جگہ بنانے کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ جب کہیں جگہ کم پڑ رہی ہو تو آگے آگے آ کے بیٹھ جائیں. مثال کے طور پر یہاں زیادہ لوگ آ جائیں تو کیا کریں گے کہ آگے والے جو ہیں، پیچھے والے جو ہیں وہ اور آگے آ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ جائیں. جو صوفوں پر بیٹھے ہیں وہ اگر تین بیٹھے ہیں تو وہ چار کو پانچ کو اکوموڈیٹ کر لیں. کوئی اللہ کی بندی ایسی آ جائے جس کی کمر میں مسئلہ ہے، وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتی، تو ایک دوسرے کے ساتھ اکوموڈیٹ کر لیں. یہ اسلام کا مزاج ہے. اسلام دینے والا مزاج بناتا ہے، لینے والا مزاج نہیں بناتا. قرآن کے اندر جگہ جگہ زکوٰۃ دینے کا حکم آتا ہے، صدقہ دینے کا حکم آتا ہے، صدقہ لینے کی بات نہیں آتی. یہ اسلام کی بہت بڑی جو ہے کریکٹرسٹک ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا. علم رکھنے والے مہذب ہوتے ہیں، سویلائزڈ ہوتے ہیں، مینرز کے ساتھ رہتے ہیں. تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. یہی اس لیے آداب مجلس کے سکھائے گئے، اس لیے کہ مدینہ کے اندر مسلمان بڑھتے جا رہے تھے تو مجلس کے اندر کشادگی کی ضرورت تھی، مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے رسول تخلیہ میں بات کریں تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور اور رحیم ہے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے اس بات پر کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو، اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا، تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم دو کچھ کرتے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی پہلے حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول سے بات کرنی ہو تو صدقہ دے دو. ہوا یہ کہ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگ گئی، لوگ بڑھنے لگ گئے، اور لوگ زیادہ سے زیادہ تنہائی میں انڈیویجولی ون ٹو ون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتے تھے. ان میں سے کچھ جینوئن ہوتے تھے، ان میں سے کچھ منافقین ہوتے تھے. اور منافقین اللہ کے رسول کے پاس ٹائم کیوں گزارنا چاہتے تھے؟ اپنی امپورٹنس جتانے کے لیے، اپنی ویلیو جتانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول کا اس کے اندر بہت وقت لگ جاتا تھا. آپ امیجن کریں، یہاں پر مثال کے طور پر 50 خواتین بیٹھی ہیں، اور کلاس کے بعد آپ یہاں جب کلاس ختم ہوتی ہے آپ مجھ سے کہیں کہ کوئی ایک خاتون آ کے کہیں کہ مجھے آپ کے 5 منٹ چاہیے، پھر ایک آ کر کہیں مجھے آپ کے 5 منٹ چاہیے، پھر ایک آ کر کہیں مجھے آپ کے 5 منٹ چاہیے. اب 50-60 اگر میرے 5-5 منٹ لیں گی تو کتنے گھنٹے بن جائیں گے؟ 5-6 گھنٹے تو بن گئے آرام سے. تو کیا حال ہوگا؟ اور کہنے والا کیا صرف 5 منٹ تو لیے ہیں؟ پتا چلا کہ 3 گھنٹے بولنے کے بعد جب 5 گھنٹے اور مزید بولا تو پھر ایمبولینس کی ضرورت پڑ گئی. ایمبولینس بلائیں اور ان کو خاتون کو بٹھائیں اور لے کر جائیں یہاں سے. بہرحال کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سوال و جواب کے اندر بہت وقت گزر جایا کرتا تھا. تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ جب اللہ کے رسول سے بات کرنی ہو تو پہلے کچھ صدقہ کرو. اس کی وجہ سے فائدہ کیا ہوا کہ جو عقل مند مسلمان تھے وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کا زیادہ ٹائم نہیں لینا, اور جو منافقین تھے ان کی تو ویسے ہی جان جاتی تھی کہ مال ہاتھ سے نکلے, انہوں نے آنا چھوڑ دیا. مومنین جو تھے انہوں نے وقت لینا چھوڑ دیا. اسی لیے آپ دیکھیں پہلے حکم آیا کہ تخلیے میں بات کرنی ہو, تنہائی میں بات کرنی ہو تو صدقہ کرو, اور فوراً اس کے بعد جو ہے آیت آ گئی جس نے اس کو ایبروگیٹ کر دیا, منسوخ کر دیا کہ اچھا اگر یہ تم پر بھاری ہو رہا ہے تو اس کام کو نہ کرو. ایک واحد صحابی آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جنہوں نے اس حکم کے اوپر عمل کیا. یہ صحابہ کی مینٹیلٹی ہوتی تھی, ان کا مزاج ہوتا تھا, ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا تھا. ادھر انہوں نے حکم سنا اور وہ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے فوراً آگے کہتے ہیں میں نے صدقہ کیا اور تخلیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. یہ صحابہ کا مزاج تھا, اللہ کا قرب پانے کے لیے نئے نئے منازل طے کرتے رہتے تھے, نئے نئے عمل کے ڈائمینشنز نکالتے رہتے تھے. جس کا حکم آتا تھا فوراً عمل کرتے تھے. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے, وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے, اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے, بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں, اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, یہ دوزخ کے ساتھی ہیں, اسی میں ہمیشہ رہیں گے. جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں, اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا. خوب جان لو الا انہم ہم الکاذبون, یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو خالی کر دیا ہے, یعنی وہ اللہ کی یاد سے بھول بیٹھے ہیں. اولئک حزب الشیطان, وہ شیطان کے پارٹی کے لوگ ہیں. خبردار رہو شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں, یقیناً بدترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے, فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے, خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. تم کبھی نہ پاؤ گے جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی جو مومن ہوتا ہے تم کبھی ان کو نہ پاؤ گے کہ وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں, چاہے وہ ان کے اپنے ہی خاندان والے لوگ کیوں نہ ہوں. بتا دیا گیا جہاں سنت کے خلاف کام ہو رہا ہو, چاہے آپ کی ماں کا گھر ہے, چاہے آپ کی بہن کا گھر ہے, چاہے آپ کی ساس کا گھر ہے, چاہے آپ کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کا گھر ہے, آپ اس سے دور رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ کسی فاسق کا مجھ پر احسان نہ آنے دے, اس لیے کہ میں ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا کسی نے احسان کر دیا. اور اللہ آپ کی تو وہی آ گئی ہے کہ یوم آخر پر ایمان رکھنے والوں کی کو تم کفار کی محبت میں نہ پاؤ گے. آخرت کے دن ایمان والے آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جو کفار سے محبت کرتے ہوں. تو اگر خاندان والے اسلام پر نہیں ہیں تو ان کا آپ نے اور میں نے حق تو ادا کرنا ہے, لیکن دلی محبت ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اپنے رائٹس جو ہیں وہ تو فلفل کرنے ہی کرنے ہیں, جو حقوق مجھ پر آتے ہیں وہ تو ادا کرنے ہیں, لیکن میں اور آپ ان کی رسومات میں جا کر نہیں بیٹھ سکتے, ان کی بدعات میں ان کو ہیڈ کاؤنٹ اپنا نہیں دے سکتے. ہمارے لیے یہ بات مشعل راہ ہے کہ ایمان والے ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہوتے ہیں, جو کھلے واضح طور پر سنتوں کو توڑیں, سنتوں کا مذاق بنائیں, اپنے عمل سے یا اپنی زبان سے آپ اور میں ان سے محبت نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے. یہ وہی انسان ایسے عمل کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان پہنچ چکا ہو, تصدیق بالقلب ہو چکی ہو. وہ اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشتا ہے, اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اپنے رشتہ داروں کی رسومات سے دور رہنا, یاد رکھیں, آسان نہیں ہوتا, بڑا مشکل ہوتا ہے. انسان کا دل زخمی ہو جاتا ہے، بعض اوقات انسان کی روح کو دکھ پہنچتا ہے۔ تو اللہ نے بھی کیا کیا، اللہ نے زخمی دلوں کے اوپر اگلی آیت میں مرہم رکھ دیا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا تم اپنے گھر والوں سے الگ ہوگے، ان کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکو گے، تمہاری خوشیاں ان کی خوشیاں راہیں الگ الگ ہو گئیں، تو کیا ہوگا، اللہ تمہیں جنت تو دے گا ہی دے گا، اور کیا دے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ دنیا میں انہوں نے اللہ کی جماعت بننا پسند کیا تھا، حزب الشیطان سے والنٹریلی الگ ہوئے تھے، اس گروہ سے والنٹریلی الگ ہوئے تھے جو اللہ کے رسول کی سنتوں کو ٹھکرانے والا تھا، اللہ نے بھی ان کو بہترین انعام دیا۔ اگر تم کہیں کٹے ہو تو کہیں جڑے بھی تو ہو، اللہ کی جماعت میں جڑے ہو۔ اور اللہ نے کیا کہا، اولئک حزب اللہ، خبردار رہو اللہ کی پارٹی ہے یہ، اللہ ان حزب اللہ ہم المفلحون، اور اللہ کی پارٹی کے لوگ ہی اصل میں فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس حزب اللہ میں شامل فرمائے۔ ہم جو اپنے خاندانوں سے کٹے ہیں صرف ان بدعات کی وجہ سے، جن بدعات کا اسلام کے اندر مجھے اور آپ کو کوئی روٹ نہیں ملتا، تو اللہ مجھے اور آپ کو ہمت دے کہ ہم ان کے اندر اسلامی اتوار پیدا کر سکیں، اور ہم اپنے گھروں کے اندر سنتوں کو زندہ کر سکیں اور حزب اللہ میں شامل ہو سکیں۔ سورۃ الحشر، حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، مدنی سورت ہے۔ اس سورت کے کانٹیکسٹ میں آپ کو ایک قبیلے کی، یہودی قبیلے کی، جس کا نام بنو نذیر تھا، اس کی خلاف ورزی ملتی ہے، معاہدے کی ٹریزن کی بات آتی ہے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے ریبیلین ایٹیٹیوڈ اپنا اختیار کیا تھا، اور دنیا کی کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ یہ برداشت نہیں کرتی کہ جس سے اس نے معاہدہ کیا ہے وہ دوسرا ملک، دوسرا علاقہ، دوسرا قبیلہ اس کی خلاف ورزی کرے۔ تو ہر ملک میں بغاوت کی سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے کہ جب پیکٹ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا جاتا ہے، یا جب پیٹ میں چھری گھونپنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ اگر اس کو ڈھیل دی جائے گی تو وبا کی طرح پھر یہ چیز جو ہے آگے سے آگے دنیا کے اندر پھیلتی ہے۔ 4 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور ہوا یہ تھا کہ جب بنو نذیر نے مسلمانوں سے اپنی خلاف ورزی کی، اپنے معاہدے کی، تو پھر مسلمانوں نے ان کے خلاف ایکشن لیا، اس کی طرف اشارہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم ہو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے، تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمینوں اور آسمان میں ہے۔ تسبیح کا بار بار ذکر آ رہا ہے، ہم ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ تسبیح کرنا انسان کو تقوی حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جس کے نامہ اعمال سے قیامت کے دن تسبیح نکلی، اس کے لیے بہت فائدے ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر آنے والے کل کو بہترین تسبیح کرنے والے دنوں میں شامل فرما دے۔ وہی غالب اور حکیم ہے، وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے باہر نکال لیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا، اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ کس چیز کا روب ڈال دیا؟ مسلمانوں کا روب ڈال دیا۔ جتنا زیادہ مسلمانوں کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا روب ہوگا، کفار پر مسلمانوں کا روب ہوگا۔ مسلمانوں کا روب کفار پر آتا ہے جتنا زیادہ مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کرا رہے تھے۔ یعنی کیا ہوا کہ وہ حق پر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو حق پر نہیں ہوگا اللہ اس کا ساتھ نہ دے گا، بلکہ اللہ حق والوں کا ساتھ دے گا۔ بس عبرت حاصل کرنے والوں، اے دیدہ و بینا رکھنے والوں، مسلمانوں نے وار اسٹریٹجیز کے طور پر آگے جو ہے ایک طریقہ اپنایا تھا۔ اب اس کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر کفار نے کیا کریٹیسزم کیا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخر میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے، یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے محاصرے میں جب سیج ڈالا تھا مسلمانوں نے تو اس محاصرے میں چند درخت امپیڈیمنٹ بن رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاٹنے کا حکم دے دیا. اس کے اوپر کفار نے شور کر دیا کہ یہ کس طرح کا معاملہ ہے کہ تم کس طرح کے مسلمان ہو کہ درخت کاٹ رہے ہو، صحیح درخت کاٹ رہے ہو، صحت مند درخت کاٹ رہے ہو. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کلیریفیکیشن دی کہ یہ جو کام کیا گیا ہے وار اسٹریٹجی کے طور پر کیا گیا ہے، وار اسٹریٹجی کے طور پر درخت کاٹے گئے ہیں، ورنہ اسلام جو ہے یہ بہت زیادہ پلانٹ رائٹس کی بات کرنے والا بھی ہے. اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، اب یہاں بتایا جا رہا ہے اس مال کا ذکر جس مال کو مال فے کہا جائے گا آگے. مال فے مال غنیمت سے مختلف ہوتا ہے. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام دولت کی غیر منصفانہ تقسیم معاشرے میں نہیں چاہتا. اسلام کیا چاہتا ہے؟ کہ پیسہ جو ہے وہ سرکیولیٹ ہو، جو ہیوز ہیں ان سے ہیو ناٹس کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے خیالات کا اظہار کرنے والے ہوں. بالکل جیسے مثال کے طور پر پیسہ اگر ایک جگہ کانسنٹریٹڈ ہو جائے گا تو جسم میں جیسے خون کانسنٹریٹڈ ہو جائے تو کلاٹ بن جاتا ہے، اور جہاں کلاٹ بن جاتا ہے پھر وہ اگلے حصے تک خون کو پہنچنے نہیں دیتا. اسی طرح سے یہ جو جسم کے اندر خون کی پوزیشن ہے، معاشرے کے اندر اسی طرح سے ویلتھ کی پوزیشن ہے، مال کی پوزیشن ہے. اگر مال جو ہے اس کو سرکولیٹ نہ کیا جائے تو وہ طبقے جن تک مال نہیں پہنچتا وہاں پر جو ہے گروتھ نہیں ہو پاتی. تو بتا دیا گیا کہ کلاس ڈسکریمنیشن اسلام نہیں چاہتا ہے. غریب اور امیر کے اندر محبت کا جذبہ چاہتا ہے. کمیونزم نہیں ہے کہ سب کی دولت کو لے کر ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے، یہ چیز اسلام میں نہیں ہے. اسلام کیا چاہتا ہے؟ والنٹریلی جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں. امیر غریب کی تقسیم تو رہے گی، امیر غریب کی تقسیم ختم نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا نظام ہے. لیکن بتا دیا گیا کہ مال فے کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کرنا ہے، اس کا معاملہ مال غنیمت کی طرح نہیں ہوگا. وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں. آپ کو معلوم ہے مال غنیمت ان کو ملتا ہے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہوتا ہے، جو نوجوان مجاہد فوجی ہوتے ہیں ان کو مال غنیمت ملتا ہے. تو بتا دیا گیا یہ جو تمہیں مال ملا ہے یہ بغیر جنگ کے ملا ہے، تو یہ مال غنیمت نہیں، یہ مال فے ہے، اور اس کے ساتھ معاملہ جو ہے الگ کیا جائے گا، یہ معاشرے کے ہیو ناٹس میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. اللہ نے کہا تم نے اس مال کے لیے اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے ہیں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جو کچھ بھی اللہ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. اسلام امیر اور غریب میں اعتماد اور بھائی چارہ پیدا کرنا چاہتا ہے. امیر غریب کی تقسیم آرٹیفیشلی یاد رکھیں ختم نہیں ہو سکتی. وما آتاکم الرسول، وما آتاکم الرسول، جو کچھ رسول تمہیں دیں فخذوہ تو اسے لے لو، وما نہاکم عن اور جس چیز سے وہ تم کو روک دیں فانتحو تو تم اس سے باز آ جاؤ، تم اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ اسلام کی پالیسی میکنگ سٹیٹمنٹ آ گئی یہاں پر. اسلام کا نظام کا فلسفہ بیان کر دیا گیا کہ جو چیز اللہ کے رسول تمہیں کہیں کرنے کو بس اس پر عمل کرو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. جب اس اصول میں مسلمانوں کے اندر کمی آئی تو مسلمانوں کے اندر زوال آیا، جب اس اصول میں کمی آئی مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہوئے، جب اس اصول میں کمی آئی مسلمانوں نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا. اور اس رول کو مسلمان جس وقت سمجھ گئے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہسٹری کے دور میں ان کو ترقی اور عروج دیا. تو بتا دیا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہو تو کیا کرو؟ جو رسول دیں وہ لے لو، اپنی سنتوں کے اپنے معاشرے کی رسموں کے اندر سنتوں کو شامل کر لو، اپنے شادی بیاہ کے اندر سنتوں کو لے آؤ. تو کیا ہوگا؟ امت بن جائے گی، اتحاد آ جائے گا، خاندان سنکرنائزڈ ہو جائیں گے، جو رسمیں تمہاری ہوں گی وہی رسمیں سبھی کی ہوں گی. کاسٹ سسٹم جو ہے وہ اتنا پرومیننٹ نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے کو فلانٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. جو رسول اللہ دیں اس کو لے لو، ورنہ ہر چیز سے رک جاؤ. اب آگے پھر مال فے کا ذکر آ رہا ہے، نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہیں جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں. یہی راست باز لوگ ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالحجرت میں مقیم تھے. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں, اور جو کچھ بھی ان کو دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے, اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, خواہ وہ اپنی جگہ کتنے ہی محتاج کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انصار کی بے غرضی کی تعریف کر دی ہے کہ انصار نے جو مہاجرین کی مدد کی, دل کھول کر مدد کی. اسلامی مساوات, اسلامک برادرہڈ کا جو نمونہ آپ کو مدینے کے معاشرے میں نظر آیا وہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نظر نہیں آتا. جس کے کاروبار تھے اس نے اپنا کاروبار آدھا آدھا کر دیا, جس کا گھر تھا اس نے اپنا گھر آدھا آدھا کر دیا, جس کے پاس دو بیویاں تھیں اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے دوسرے بھائی کو وہ بیوی دے دی. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جو تھا انصار اور مہاجرین کا بہترین بھائی چارہ دنیا کے سامنے لے کر آئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں انصار کی بے غرضی کی تعریف کی ہے. حالانکہ آج آپ اور میں اپنے ملک پر نظر ڈالیں اور اس دنیا پر نظر ڈالیں, اگر کسی علاقے کے اندر ریفیوجیز آ جاتے ہیں, ایسے مہاجرین آتے ہیں جن کو اس علاقے سے نکالا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں چوریاں زیادہ ہونے لگ گئیں, ہم کہتے ہیں سنیچنگ زیادہ ہونے لگ گئیں, ہم کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے ہمارے ریسورسز کو استعمال کرنے والے. پانی کی کمی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ جو افغان آئے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے پانی کی کمی ہو رہی ہے. کوئی اور آپ کا ریسورس کم ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے یہ جو ریفیوجیز آ جاتے ہیں یہ ہمارا ریسورس کھا جاتے ہیں, لوگ اس پر شور کرنے لگ جاتے ہیں. یہاں بتایا گیا جو مہاجر تھے وہ بھی اللہ کی خاطر نکل کر آ رہے تھے, اللہ کی خاطر ہجرت کی تھی, اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا, جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے آ رہے تھے, اور جنہوں نے اکوموڈیٹ کیا تھا انہوں نے بھی اللہ کی خاطر اکوموڈیٹ کیا. تو چیز کی کمی ہے, وہ جو چیز ہے وہ للہیت ہے. آج اسی للہیت کی کمی ہے دونوں اینڈز پر. اگر آنے والے اللہ کی خاطر آئیں تو وہ بھی جس طرح سے آئیں گے ان میں بھی عاجزی ہوگی, اور لینے والے اگر اللہ کی خاطر ان کو قبول کر لیں تو ان کی للہیت بھی نظر آئے گی. انسان کو اصل میں اپنی ذات کو پیچھے ڈال کے اپنی دنیا کے مقصد کو اونچا کرنا ہوتا ہے, تبھی انسان یہ کام کر سکتا ہے اور ان میں کامیاب ہو سکتا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, حقیقت یہ ہے جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. شح سیلفشنس کا ذکر ہے. دو جذبے ملتے ہیں تو یہ شح بنتا ہے, سیلفشنس بنتی ہے. ایک ہے گریڈینس, ہرس کا جذبہ, اور دوسرا ہے مائزرلینس, بخل. جب ہرس اور بخل دونوں ملتے ہیں تو شح بنتا ہے, انسان جو ہے وہ سیلفش ہو جاتا ہے. انسان کم سے کم اپنے آپ سے سچ بولے, اور انسان کبھی بھی اس چیز کو ڈینائی نہ کرے کہ میں سیلفش نہیں ہوں. ہم انسان زیادہ تر سیلفش ہوتے ہیں, ہم اپنا نام بلند کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی تعریف زیادہ کروانا چاہتے ہیں, ہم اپنی پاپولیرٹی زیادہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی اصل میں فلاح پانے والا ہے, اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں, جو کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, اغفر لنا, ہمیں بخش دے, ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان, ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا, اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ, کوئی گرج نہ رکھ. ربنا, اے ہمارے رب, انک رؤوف الرحیم, بے شک آپ سب سے بڑھ کر مہربان اور رحیم ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مومن دعا کیسے کرتا ہے. مومن کا دعا کا معاملہ یہ ہوتا ہے, اپنے ایمان کی بھی دعا کرتا ہے, اپنے مسلمان بھائیوں کی لیے بھی ایمان کی دعا کرتا ہے. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو شح سے بچا لے. جس انسان میں شح ختم ہو جائے گی وہ یہ دعا مانگ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, آپ نے بتایا شح سے بچو, اسی کی وجہ سے پچھلے لوگ آپس میں لڑے. آپ نے فرمایا ایمان اور شح نفس ایک ساتھ ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. بخیل اور بد اخلاق مسلمان نہیں ہو سکتا, یعنی بخیل ہونا اور بد اخلاق ہونا, یہ دو صفات ایسی ہیں جو مسلمان کے اندر نہیں ہو سکتی. تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک کر دے بخل سے بھی اور حرص سے بھی. اللہ سے ہم نے دعا کی ہے نا, ولا تج الفی قلوبنا غل للذین آمنوا، ہم کسی دوسرے مسلمان کے لیے اپنے دل میں گرج نہ رکھیں۔ بہترین دعا ہے آج کے حالات میں، امت کو امت بنانے کے لیے اس دعا کو ضرور مانگیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ مسلمان ایک دوسرے کی برائیاں ڈھونڈنا چھوڑ دیں۔ مسلمان ایک دوسرے سے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں۔ مسلمان ایک دوسرے کی خوبیوں کو پروموٹ کرنے والے بنیں۔ جب مسلمان دین کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں تو ان کا دل باغ باغ ہو جائے کہ اچھا اور لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اچھا اور لوگ دین میں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں سے ہمارے عیب دور کر دے۔ آج ہم مسلمانوں نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ ایک استاد دوسرے استاد کو کاٹتا ہے، اور ایک شاگرد اپنے استاد کو اتنے فیور کرتا ہے کہ دوسرے کے استاد کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ چیز بھی گرج کے اندر آتی ہے، اور یہ چیز علماء کے اندر اختلاف پیدا کرتی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، کسی کی سائیڈ نہ لیں۔ سب کے استاد آپ کے اور میرے استاد ہیں، سب ہمارے بزرگ ہیں، سب کی عزت کریں۔ کسی کو سچا اور جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ علماء کے ان پر انگلی اٹھانا یہ آپ کی اور میری اوقات نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہم علم حاصل کریں اور اپنے استادوں کی عزت کریں۔ علم حاصل کریں، جو صحیح علم ہے، جو حق ہے، اس پر جم جائیں، اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے استادوں کو بھی حق بتانے والا بنا اور ان کو بھی حق پر عمل کرنے والا بنا۔ ان کے لیے بھی دعائیں خیر کر لیا کریں۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے؟ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے یہ قطعی جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر دنیا کی لالچ موجود ہے، دنیا کی کامیابی موجود ہے، اور دنیا کی کامیابی ان کے دل کو ایمان کی طرف آگے نہیں بڑھنے دیتی، اور ایمان نہیں ہے تو اللہ کا خوف بھی نہیں ہے۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ بأسہم بینہم شدید، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا، یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں۔ تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ آج یہ آیت بنی اسرائیلیوں پر تو اپلائی نہیں ہو رہی، یہودیوں پر تو اپلائی نہیں ہو رہی، 100% ہم مسلمانوں پر اپلائی ہو رہی ہے۔ اصول دے دیا گیا ہے کہ جو اپنی عقل کو آگے آگے اور اللہ کے کلام کو پیچھے پیچھے رکھے گا، اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا کہ اس کے اوپر مفلسی اور خوف طاری ہو جائے گا۔ اور آج مسلمانوں کے اوپر خوف طاری ہے، اللہ کا نہیں، انسانوں کا، اپنے ہی جیسے انسانوں کا جو سپر پاورز کی شکل میں ان کو نظر آتے ہیں۔ بنی اسرائیلی جو تھے وہ بھی اللہ کے اسی اصول کی ضد میں آ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی عقلوں کو اللہ کی کتاب کے تابع نہیں کیا تھا، اللہ نے ان کے دلوں میں خوف بٹھا دیا۔ عقل جو ہے وہ علم سے آتی ہے، اور علم جو ہے وہی والا وہ انسان کو اصل عقل اور شعور دلاتا ہے۔ اگر آپ نے اور میں نے اپنی عقلوں کو علم الوحی سے کاٹ دیا تو ہم دنیا کی ہر چیز سے ڈریں گے سوائے اپنے رب کے خوف کے۔ ان کا حال اس لیے یہ ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الشیطان، ان کی مثال شیطان کیسی ہے؟ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، پھر جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، اور کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہ ڈر لگتا ہے، اس کا صرف ڈر ہے۔ مومن صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا نہیں، مومن ڈر کر پریونٹیو میجرز لیتا ہے۔ اس لیے قرآن میں جگہ جگہ تقویٰ کا ذکر آتا ہے۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ شیطان کتنی ٹیمپٹیشنز دلاتا ہے، یہ بات مان لو، کوئی بات نہیں، معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا، اللہ غفور اور رحیم ہے، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ شب قدر میں روز رات میں بیٹھ کے اللہ سے خوب گڑ گڑا کے دعائیں کرنا، کوئی بات نہیں، ابھی یہ گناہ کا کام کر لو۔ شیطان مجھے اور آپ کو اکساتا ہے، اور قیامت کے دن یہی جو میرا اور آپ کا اس وقت ولی بنا ہوا نظر آتا ہے، قیامت کے دن خذول بن جائے گا، ایسا ساتھی جو مشکل میں چھوڑ کر چلا جائے گا اور کہے گا مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولا تنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص سے دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. کل کا مطلب کیا ہے؟ کل کا مطلب ہے یہ دنیا کے بعد کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی. یہ دنیا کی زندگی جو آپ کا اور میرا آج ہے، بہت بڑا، بہت بڑا آج ہے. لوگ آج جو ہیں اور اسی آج کی فکر میں، اسی آج کے مستقبل کی فکر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں. مستقبل کو اپنے بچانے کے لیے، اپنے مستقبل کو سیف کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے آج اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. اسی آج کا پیٹ کاٹ کر کل کے لیے ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آخرت کے مقابلے میں بتا دیا گیا کہ تمہاری ساری انجوائمنٹ آخرت کے مقابلے میں تمہیں کچھ بھی نہ لگے گی. اس کل کی فکر کرو جو بہت بڑا کل ہے، جس کو کبھی فنا نہیں ہے، جس کل کے بعد کوئی نیا سورج نہیں نکلے گا، بلکہ وہی کل کنٹینیو کرتی رہے گی. اس کو نظر انداز نہ کرو، اس کو نہ بھولو، ورنہ اللہ تمہیں ایسے بھلا دے گا جیسے تم نے آج اللہ کو بھلا دیا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. کیسے بھول گئے؟ بھولے کیسے؟ یہ تو معلوم تھا اللہ ہے. ہو سکتا ہے کلمہ بھی پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے نمازیں بھی پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے روزے بھی رکھتے ہوں، لیکن کیسے بھول گئے؟ اللہ کو نظر انداز کر دیا. اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا تو کیا ہوا؟ تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بلا دیا. وہ بھول ہی گئے کہ وہ کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے. وہ بھول ہی گئے کہ اللہ نے تو عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا تھا. وہ بھول ہی گئے کہ ان کو تو اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنی اولاد کی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنی آنے والی نسلوں کی بھی اصلاح کرنی ہے. بھول ہی گئے. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں. اللہ نے تو آخرت کی طرف توجہ دلائی تھی، انہوں نے رخ پلٹ کر ہی نہیں دیکھا. جب اللہ سے انسان دور ہو جاتا ہے، جب اللہ انسان کے لیے ان نون ہو جاتا ہے، تو انسان اپنے لیے ڈپریشن، سٹریس، فرسٹریشن اور سوسائڈ جیسی مصیبتیں اکٹھی کر لیتا ہے. اور یہ ہمیں دنیا میں آج اپنے ارد گرد نظر آ رہی ہیں. چیزوں کا مزہ اللہ کی یاد میں ہے. ہم سمجھتے ہیں چیزوں کا مزہ ان نعمتوں کے اندر ہے جو دنیا کی نعمتیں ہیں، جو بظاہر اسباب ہیں. ان میں دنیا میں مزہ نہیں ہے. مزہ تو آئے گا، برکت تو ہوگی، جب ان سب نعمتوں کے ساتھ اللہ کی رضا شامل ہو جائے گی. آج جو خوشحال ملک ہیں ان میں سوسائڈ ریٹ سب سے زیادہ ہے. جو سب سے زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں سوسائڈ ریٹ سب سے زیادہ ہے. جن کے اندر بہت ترقی ہے، جن کے اندر بڑے اسکائی اسکریپرز ہیں، جو ورلڈ پاور بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر آپ کو اور مجھے خوب خودکشی نظر آتی ہے، خوب فرسٹریشن اور ٹینشن نظر آتی ہے. یہ بات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل مزہ، اصل سکون اپنے کلام میں رکھ دیا ہے. لیکن جو اللہ کو بھول جائے گا، اس کی دنیا کی خوشیاں بھی بے مزہ، بے برکت ہو جائیں گی. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ ہم الفائزون. دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں. خوشیوں کا مین انگریڈینٹ اللہ کی محبت. اصحاب الجنہ، اصحاب النار بننا آج آپ کی اور میرے لیے ایکولی ایزی ہے. چاہیں تو ہدایت کما لیں، چاہیں تو گمراہی سمیٹ لیں. آج گناہ کرنے والا بھی، آپ کا کیا خیال ہے، کوئی محنت و مشقت کیے بغیر گناہ کرتا ہے؟ گناہ کرنے والا بھی خوب ٹیم ورک کرتا ہے. گناہ کرنے والے کو بھی محنت کرنی ہوتی ہے، گناہ کرنے والے کو بھی مشکل اٹھانی ہوتی ہے. تو اللہ کی جماعت کیوں نہ جوائن کریں؟ اللہ کے لیے کیوں نہ مشکل اٹھائیں؟ اللہ کی راہ میں کیوں نہ جہاد کریں؟ اللہ کے لیے کیوں نہ قربانی دیں؟ تو مجھے اور آپ کو انسینٹیو دیا گیا. اصحاب کا لفظ عربی زبان میں کمپنی سے ہے، صحبت سے ہے. بتا دیا گیا بغیر کوشش کے تمہیں نہ جنت ملے گی اور نہ جہنم ملے گی. سو اٹس رائٹ ناؤ ایکولی ایزی کہ تم اپنے لیے کیا اڈاپٹ کرتے ہو. دیکھ لو اپنی کمپنی کو کہ تم کیا کما رہے ہو. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتارا ہوتا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے یہ کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا، لرائیتہ، تو تم اس کو دیکھتے. کس کو دیکھتے؟ اس پہاڑ کو دیکھتے. خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ، تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. اللہ نے تو یہ ذمہ داری انسانوں کو دی. اللہ نے پہلے بتا دیا کہ تمہاری دو سیٹس بکڈ ہیں. ایک تمہاری سیٹ جنت میں بک ہے، ایک تمہاری سیٹ جہنم میں بک ہے. جس کو جنت میں ڈالا جائے گا، اس کو جہنم میں اس کا مقام دکھا دیا جائے گا. تاکہ اس کو اور اللہ کی حمد کرنے کا موقع ملے کہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے جہنم میں گرنے سے بچا لیا. اور جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کا مقام اس کو جنت میں دکھا دیا جائے گا تاکہ اس کے عذاب میں اور اضافہ ہو, اس کی شرمندگی میں, اس کے افسوس میں, اس کے غم میں اور اضافہ ہو. اللہ نے کہا یہ ذمہ داری تمہیں قرآن کی میں نے دی ہے, اب اسی قرآن سے ڈیسائیڈ کرنا کہ تم نے اپنی کس سیٹ کا اپنے آپ کو مستحق بنانا ہے, جنت کی سیٹ کا یا دوزخ کی سیٹ کا. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. کیا دل کی سختی ہوگی کہ انسان اتنا قرآن سنے اور اس کا دل نہ پگھلے, اس کا دل جو ہے وہ اپنے رب کی طرف راغب نہ ہو, اس کا دل نہ چاہے عمل کرنے کا. جس کا عمل کرنے کا دل چاہے گا, اس کا علم حاصل کرنے کا دل چاہے گا. کیا ہے اس کلام والے کی شان, وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا, وہی رحمان اور رحیم ہے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس, سراسر سلامتی, امن دینے والا, نگہبان, سب پر غالب, اپنا حکم بروز اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی بن کر رہنے والا. پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا ہے, اس کو نافذ کرنے والا ہے, اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا یہاں بہترین گلدستہ پیش کر دیا. اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے, اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرو. اللہ نے کیا کہا آگے, هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى, اس کے لیے بہترین نام ہے. یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم, ہر چیز آسمانوں اور زمین میں جو ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. تسبیح سے بات شروع ہوئی, تسبیح کے اوپر بات کو واپس پلٹا دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے ہم بھی تسبیح کرتے ہیں, سبحان ربی العظیم. اللہ ہمیں بھی تسبیح کرنے والوں میں شامل فرما لے. سورۃ ممتحنہ, ممتحنہ کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینے والی. اس میں خواتین کے بارے میں ان کی بیعت کا ذکر بھی آئے گا, کچھ شرائط جو ہیں ان کا ذکر آئے گا. اس سورت کے کانٹیکسٹ کے اندر بھی, اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر بھی ایک واقعہ موجود ہے. مکہ کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کا ارادہ کیا یعنی فتح مکہ کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ خاموشی سے مکہ کی طرف پیش قدمی کریں, اس لیے کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ و جدل ہو, خون خرابہ ہو, آپ بلڈ شیڈ نہیں کرنا چاہتے تھے. ایک صحابی آتے ہیں, حاطب بن ابی بلتا, بدری صحابی تھے, بدر میں یہ اپنا حصہ ڈال چکے تھے اور بدر کے صحابیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت انعام اور اجر کی جو تھی وصیت کر دی تھی. بدری صحابی تھے حاطب بن ابی بلتا, ان کے بچے جو تھے بیوی بچے وہ پیچھے مکہ میں تھے. ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں, تو ان کو ذرا اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت آئی. انہوں نے کہا ایسا کرتا ہوں کہ مکے والوں کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ پیش قدمی کر رہے ہیں, تاکہ وہ مکے والے ان کے بیوی بچوں کو سپورٹ کر دیں, ان کا زیادہ نقصان نہ ہو. جب حاطب بن ابی بلتا نے خط لکھا مکے والوں کو, تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے انفارم کر دیا کہ اس طرح سے خط لکھا گیا ہے. تو وہ خط تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوا دیا. اور یہاں سے یہ پتہ چلے گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہاں مینشن کر کے یہ بات واضح کر رہے ہیں. حاطب بن ابی بلتا بدری صحابی تھے, لیکن بتایا گیا کہ اللہ کے نیک بندوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو ایک آپ کو یہاں سبق ان آیات میں یہ ملے گا کہ اللہ کے نیک بندے غلطی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کسی کو نیک سمجھتی ہیں اور اگر آپ اس کو کسی غلطی کو کرتے ہوئے دیکھتی ہیں, تو اب آپ اپنا سارا جو ہے امیج توڑ نہ لیں, اس لیے کہ وہ انسان ہے. آج وہ ہدایت پر ہے, کیا معلوم کل وہ ہدایت پر رہے نہ رہے. وہ تو خود اپنے لیے دعا کرتا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو جو آپ کو آج نیک نظر آتا ہے اس کی ہدایت کے لیے اور دعا کیا کریں, اس کے اندر سے آپ اور میں نقص اور خرابیاں نہ نکالیں. تو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ غلطی کر سکتے ہیں. دوسرا سبق سکالرز کے مطابق اس میں یہ نکلتا ہے کہ جب اسلام کے اجتماعی فائدے کی بات ہو تو انسان اپنا ذاتی نقصان کر لے. انہوں نے اپنے فیملی والوں کے فائدے کے لیے اسلام کو ایک طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سبق کیا دیا کہ اپنے اجتماعی فائدے کے لیے, اسلام کے اجتماعی فائدے کے لیے اپنا ذاتی فائدہ چھوڑ دینا چاہیے. تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو اپنے خاندان والوں کو دین کی راہ میں فتنہ نہیں بننے دینا چاہیے, ان کی اولاد اور ان کے اہل و عیال ان کے لیے فتنہ بنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اشارہ کر دیا گیا تم ان کے ساتھ تم دوستی کی طرف ہاتھ ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول اللہ کو اور خود تم کو اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں. یعنی انہوں نے مکہ سے تمہیں نکال دیا ہے کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو. اور کیوں نکالا ہے؟ صرف اس لیے کہ تم نے کہا ہے ربنا اللہ ثم استقامو، تم نے کہا ہے اللہ احد، اس لیے تمہیں مکہ سے نکال دیا ہے. تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار کریں، یعنی تکلیف پہنچائیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. آج بھی بات یہی ہے کہ جتنا کفار اپنے کفر کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں، مسلمان نہ کفر کے اندر آئیں نہ مسلمان رہیں، بلکہ وہ ایک بیچ کا امیلگمیشن بن جائیں، بیچ کی ایک کریشن بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کافروں کی بات کو کامیاب نہ ہونے دو. اور اس کے اندر ایک سبق اور بھی آتا ہے جو اسکالرز بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس وحی آنے کے بعد اس خط کو تو پکڑ لیا تھا راستے میں ہی. تو یہاں پتہ یہ چلا کہ لیڈر کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول نے ان کو معاف کر دیا تھا، حاتب بن ابی بلتا کو ان کو درگزر کر دیا تھا. ہر غلطی پر اپنی ٹیم کے لوگوں پر سختی نہیں کرنی چاہیے. ماں باپ کے لیے بھی یہ اصول آتا ہے، آپ کی اولاد سے غلطی ہو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، ان کو ایک موقع اور دیں، اور جب وہ آپ کو سوری بول دیں تو بار بار ان کی غلطی کا ان کو احساس نہ دلائیں، اس کو ڈسکس کر کے بھول جائیں. کبھی ضرورت پڑے ماں باپ زیادہ ڈانٹ دیں، ضرورت سے زیادہ ڈانٹ دیں، اتنا ڈانٹ دیں کہ لگے کہ بچے کی سیلف ریسپیکٹ ختم ہو گئی. ماں جا کے یا باپ جا کے سوری بول دے اپنے بچے کو، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیڈر نرم دل ہو، جتنا لیڈر نرم دل ہوگا اتنا فالوورز کے اندر دین کی پینیٹریشن عام ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی. تو یہاں بتا دیا گیا کہ کافروں کے دوست نہ ہو جاؤ. کافر تو چاہتے ہیں کہ تمہیں کسی طرح سے اپنے دین سے پھیر دیں. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد. اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. بتا دیا گیا محبت کے جہاد میں کامیاب ہونا ہے تو پھر کس کی طرف دیکھو؟ محبتوں کے جہاد میں کامیاب ہوئے ابراہیم علیہ السلام. ذکر کیا گیا تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے. ابراہیم کے دور میں آپ کو بہت سے بت نظر آتے تھے جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا. آج ہمارے دلوں کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، کہیں رسموں کا بت ہے، کہیں اولاد کا بت ہے، کہیں محبتوں کے بت ہیں، تو کہیں خاندان کے بت ہیں. آپ کو اور مجھے ان بتوں کو توڑنا ہے اور اس دل کے اندر صرف اور صرف ایک رب کی یاد کو بسانا ہے. اس رب کی محبت کے تابع ساری محبتوں کو کر دیں. الودود سے محبت کریں، الودود سب انسانوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا. ابراہیم کی ذات میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے. انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں. ہم نے تم سے کفر کیا، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لے آؤ. یعنی یہاں بتا دیا گیا جب تک تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، ایک اللہ کو نہیں مانو گے، اب میں اور تم الگ الگ. عقیدے کی بنیاد پر اختلاف ہو گیا. عقیدہ یاد رکھیں کلچر بدل دیتا ہے. اگر توحید گھر کے اندر نہیں ہے تو انسان کبھی بھی ہجرت نہیں کرے گا. جس کے دل کے اندر توحید آ جائے گی، جس کے دل میں عقیدہ توحید آ جائے گا، اس کی زندگی میں کئی ہجرت کے میدان آئیں گے، کئی جہاد کے میدان آئیں گے. تو دشمنی ہوئی تو کس بات پر ہوئی؟ عقیدے کی بنیاد پر. کفار اسی عقیدے کی وجہ سے ایک امت ہیں، مسلمان اسی عقیدے کی وجہ سے ایک امت ہیں. ہم نے اسی بیسس پر ہندوؤں سے اپنا ملک آزاد کروایا تھا. تم الگ عقیدے پر ہو، ہم الگ عقیدے پر ہیں. اپنے عقیدے کو سنبھال کر رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، مرتے دم تک ایسے حال پر مرنا کہ ہمیں موت نہ آئے کہ ہم مسلمان ہوں، یہ مسلمان کو ساری زندگی سٹرگل کرنی ہوتی ہے. تو بتا دیا گیا کہ یہ رخصتوں کا زمانہ نہیں ہے، اپنے آپ کو عقیدے پر جما لو، یہ کمپنسیشنز لینے کا زمانہ نہیں ہے، کمپرومائز کرنے کا زمانہ نہیں ہے، انفرادی طور پر اس وقت ہر ایک کو اللہ کی کتاب کو کس کر پکڑنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کس کر اللہ کے احکامات کو تھاما تھا چاہے ان کی قوم نے ان کا ساتھ نہ دیا، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا، اللہ سے آپ کے لیے کچھ کر لینا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی، اے ہمارے رب، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا، تیرے ہی طرف ہم نے رجوع کیا، تیرے ہی حضور ہمیں پلٹ کر آنا ہے۔ جس نے کبھی قربانی نہیں دی اپنی زندگی میں، وہ ان الفاظ کی گہرائی محسوس نہیں کر سکتا۔ جتنی دعائیں آپ کو انبیاء کی ملتی ہیں، آپ دیکھ لیں اس میں واسطہ کس کو بنایا گیا، وسیلہ کس کو بنایا گیا، اللہ کو، ربی، ربنا، اللہم، سب اس طرح بات کی گئی۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، یعنی مسلمان نہ ایسے عمل کریں کہ جس کی وجہ سے کافر جو ہیں وہ اسلام کی خوبصورتی نہ دیکھ سکیں، نہ مسلمان اتنے ڈرپوک اور اتنے کاہن ہو جائیں اور اتنے سست ہو جائیں اور اتنے اللہ کے خوف سے آری ہو جائیں، ان کو دنیا کا خوف اتنا زیادہ ہو جائے کہ کافر ان پر غلبہ پا جائیں۔ دونوں طرح سے فتنہ یہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ نہ مسلمان کافروں کی ہدایت کے لیے سٹمبلنگ بلاکس بنے، اور نہ ہی مسلمان جو ہیں اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسے ہو جائیں کہ کافر ان پر غلبہ پا جائیں۔ تو یہ کس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ اور میں اس کیٹیگری میں نہ آئیں کہ ہم کافروں کے لیے فتنہ نہ بنیں، جب آپ اور میں احسن درجے پر عمل کرنے والے ہوں گے، جب آپ اور میں اپنے لیے کمپرومائزز تلاش کرنے والے نہیں ہوں گے، تب انشاءاللہ آپ اور میں کفار کے لیے سٹمبلنگ بلاک نہیں بنیں گے۔ اے ہمارے رب، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں وہ مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں ہو رہے، وہ اس کتاب کو پڑھ کر ہو رہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جان کر ہو رہے ہیں۔ تو دین کی خوبصورتی، اللہ ہمیں ان کفار تک دکھانے والا بنا، ایسا نہ ہو کہ ہم دین کی خوبصورتی اپنے اعمال سے چھپا لیں اور کفار کے لیے فتنہ بن جائیں۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو، اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ آج مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں لیکن ایمان کے لیول میں بہت کم ہیں، تو آج ہمیں ایمان کی کمزوری کو، اپنی انفرادی کمزوری کو کس طرح سے پختگی میں بدلنا ہے، ہر انسان کو محنت کرنی ہوگی، ہر انسان کو بیئر منیمم سے اوپر اٹھ کر عمل کرنا ہوگا، ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا ہوگا، ہر مسلمان عورت کو علم حاصل کرنا ہوگا تاکہ آنے والی نسل جو اس کی گود کے اندر ہے اس کو وہ علم والا بنا سکے۔ اسکالرز کہتے ہیں آج رخصتوں کا زمانہ نہیں ہے، کمپرومائز کرنے کا زمانہ نہیں ہے، اللہ کی کتاب کو آج قوت کے ساتھ پکڑنے کی ضرورت ہے، جو اس کے احکامات ہیں ان کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے، ادو بن نواجس اپنے دانتوں کے اندر دبانے کی ضرورت ہے کہ ہم چھوڑنے نہ پائیں۔ آج قربانی کی سطح پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو جہاد کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب افراد عظیمت کے لیول پر عمل کرتے ہیں، احسن درجے پر عمل کرتے ہیں، سابقون الاولون بننے کے لیے عمل کرتے ہیں، تو امت کے اندر سٹرینتھ آتی ہے، امت میں نور نظر آتا ہے، امت میں ایمان نظر آتا ہے، اور اسی سے اور لوگوں کو انسینٹیو ملتا ہے کہ وہ بھی آگے بڑھ کر عمل کریں۔ تو آج زمانہ کس چیز کا ہے کہ آپ اور میں بیئر منیمم سے اوپر اٹھیں، اچھے مسلمان بنیں، مومن بنیں، سابقون الاولون بننے کی کوشش کریں۔ بعید نہیں اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ انسان اپنے خاندان والوں کو دیکھیں، صراط مستقیم پر انسان آگے بڑھنا شروع کرتا ہے تو خاندان والے پیچھے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا بعید نہیں اللہ ان کے درمیان میں اور تمہارے درمیان میں محبت ڈال دے، کیا پتہ آپ صراط مستقیم پر چلنا شروع کریں تو پیچھے پیچھے آپ کے گھر والے بھی آنا شروع کر دیں۔ جب ایک ایک انسان احسن درجے پر عمل کرے گا، محسن بنے گا، تو احسان جو ہے وہ آگے سے آگے، آگے سے آگے فلٹر ہوتا چلا جائے گا، آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتا چلا جائے گا۔ آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیں گی، وہ ایک ایک قدم کر کے آپ کے پیچھے آئیں گے، پوچھیں گے کیا کرتی ہو، کیا پڑھتی ہو، کہاں جاتی ہو، کس سے سنتی ہو، کیا سنتی ہو، کیا فرق پڑ گیا۔ آپ کا اخلاق دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف اٹریکٹ کرنے کا باعث بنے گا، اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ اور میں لوگوں کو معاف کر دیں گے، ان کی خطاؤں کو درگزر کر دیں گے، ان کا حق مارنے کو بھی اگنور کر دیں گے اللہ کی خاطر، چلتے پھرتے آپ اور میں مبلغ بن جائیں گے۔ بالکل جیسے آپ کسی مال میں جا رہی ہوں، آپ مال میں گئی ہیں، مثال کے طور پہ چلیں گروسری کرنے گئی ہیں، آپ گئیں اوشن مال گروسری کرنے کے لیے، اب آپ کو نظر آ گئی کھاڑی کی دکان، آپ گئیں کھاڑی کے اندر اور شوہر آپ کو گھور رہے ہیں کہ ہم صرف گروسری کرنے آئے تھے، ہم کھاڑی پہ جانے کے لیے نہیں آئے تھے، اور آپ کی آنکھیں ہیں کہ چکا چوند کھاڑی کے اندر دیکھے جا رہی ہیں، پتہ نہیں کون سا سوٹ نظر آ گیا، اور دیکھے جا رہی ہیں، شوہر بےچارے پہلے گھوریں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے، اشارے کریں گے، آخر مجبوروں کے پیچھے پیچھے آ ہی جاتے ہیں نا، چلو دیکھ لوں بیگم کہاں جا رہی ہیں، اب بیگم کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ اسی طرح سے گھر والوں کا بھی معاملہ ہے، آپ کو بظاہر خاندان والے لگتا ہے کہ آپ کو پیچھے چھوڑ گئے، یا آپ ان کو پیچھے چھوڑ گئے، یا وہ آپ کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتے، وہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو گھوریں، آپ کو تانے دیں، آپ کو نظریں ایسی دکھائیں کہ آپ کے قدم لڑکھڑا جائیں، آپ نے قدم نہیں لڑکھڑانے، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، استقامت کے ساتھ آگے بڑھتی رہیں، آپ دیکھیں آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے، خود بخود انشاءاللہ اس راہ پر آئیں گے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور اور رحیم ہے، اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی جان لو کہ کیا واقعی دین کی خاطر آئی ہیں، جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بلایا ہے۔ مومن عورتوں کی یہ بات کی گئی، اور مومن عورتوں کا اگر سکالرز کے اینگل سے آپ کام دیکھیں اور جو انہوں نے اس پر بات کی ہے اس کو دیکھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ عورت کے ہاتھ میں بہترین مستقبل ہوتا ہے، اللہ نے عورت کے ہاتھ میں مستقبل دیا ہے نسل کا، اور مرد کے ہاتھ میں حال دیا ہے، پریزنٹ دیا ہے، مرد حال کو سنوارتا ہے، عورت مستقبل کو سنوارتی ہے۔ اور جب عورتیں حزب اللہ میں شامل ہو جاتی ہیں، جب عورتیں ہجرت کر کے آتی ہیں، جب عورتیں آگے بڑھتی ہیں، تو وہ بڑے بڑے کام کر جاتی ہیں۔ اس امت کا زوال وہیں سے شروع ہوا جب مسلمان عورت نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں، ہم اپنی سے معمولی سی مثال سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو سمجھیں۔ ہم عورتیں ہیں سب کی سب، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم رمضان کے مہینے میں دورہ ترجمہ پر سے گزریں گے، آج الحمدللہ ہم 28ویں پارے پر آ گئے۔ جس دن پہلے دن شروع کیا تھا اس دن کتنا بڑا پہاڑ لگ رہا ہوگا، کیسے گزریں گے 28 دن، 27 دن، کیسے روز جائیں گے، کیسے ہمت آئے گی، کیسے اللہ نیند کے اندر کمی لے کر آئے گا۔ آپ نے ارادہ کیا اور اللہ نے اس کو مکمل کیا اپنی رحمت سے، اپنے پورے کے پورے غشان غفاری کے ساتھ۔ تو ارادہ کرنا ضرورت ہے۔ آج ہم عورتوں کو اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم عورتیں ہمت کریں اور ارادہ کریں، اور اپنے خاندان کو یو ٹرن کرنے کے لیے ایمان کے اوپر کوششیں شروع کر دیں، اپنی اولادوں کو دین پر جمانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، اپنی اولاد کے لیے بہترین رول ماڈل بنیں۔ ماں جیسا بہترین رول ماڈل اولاد کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا، باپ جیسا رول ماڈل بہترین اولاد کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ علم حاصل کریں، علم کے اندر بڑی طاقت ہے، اور اگر آپ کے شوہر علم کی طرف نہیں ہے، آپ کی اولاد علم کی طرف نہیں ہے، کثرت سے دعا کریں، دعاؤں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، دعائیں قضا کو بدل دیتی ہیں، دعا کریں اللہ ان کے دل کھولے گا۔ اللہ نے مومن عورت کو یہاں پر بتایا کہ مومن عورت جب دین پر چلنے کی ضد کر لیتی ہے، اور اللہ نے عورت میں یہ صلاحیت رکھی ہے، عورت جس چیز کی ضد کر لیتی ہے وہ کام کر جاتی ہے۔ مرد ہو سکتا ہے ایک کام کا فیصلہ کریں، عورتیں کہیں نہیں ہم نے تو نہیں کرنا، وہ بےچارے لے دے کر پھر بیوی کی بات مان لیتے ہیں، خاموش ہو ہی جاتے ہیں۔ عورت جس چیز کا ارادہ کرتی ہے اس چیز کو منوا لیتی ہے۔ تو بس پرائیورٹی کی بات ہے، آپ کی اور میری پرائیورٹی میں کیا چیز آتی ہے۔ کہا جاتا ہے تعلیم الامی تعلیم الامتی، ایک ماں کو تعلیم دینا ایک نسل کو ایک امت کو تعلیم دینے کے مترادف ہے۔ تو بچے آپ کی اور میری بڑی ذمہ داری ہیں، ہم عورتیں ہجرت کریں، جہاد کریں، بہترین رول ماڈل بنیں، اور اپنے آپ کو اگر ہم نے ضدی بنانا ہی ہے تو جنت کے لیے ضدی بنائیں، اگر ہم نے صبر کرنا ہی ہے تو جنت کے اوپر ضد کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تین ضدیں ہوتی ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک ضد ہوتی ہے راج ہٹ، یعنی بادشاہ کی ضد، بادشاہ کسی بات کا فیصلہ کر لے تو بس کر کے رہتا ہے۔ ایک ہوتی ہے بالک ہٹ، یعنی بچے کی ضد، بچہ جس چیز کی ضد پر آ جائے وہ چیز حاصل کر کر رہتا ہے، اور ایک ہوتی ہے تریا ہٹ یعنی عورت کی ضد، عورت جس چیز کا فیصلہ کر لے وہ کام کر کے رہتی ہے. تو ہم اپنی انرجیز کو چینلائز کریں، کنسٹرکٹیولی استعمال کریں. اللہ نے کہا کہ جو عورتیں ایمان کے ساتھ آئیں گی ان کی جانچ پڑتال کر لو، اس لیے کہ وہ ہجرت کر کے آئی ہیں، انہوں نے ایفرٹ کیا ہے، انہوں نے مردوں کی طرح ہمت کی ہے. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں نہ کفار ان کے لیے حلال. ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے پر تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو. جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں. یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور وہ حکیم اور علیم ہے. ہو سکتا ہے آج میں اور آپ ان آیات سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہ کر پائیں، لیکن سبق کیا نکل رہا ہے ان آیات کے اندر؟ اسلام میں مہر بہت امپورٹنٹ ہے، مہر دینا ہی دینا ہوتا ہے. ایسا مہر نہیں رکھا جاتا کہ اتنا بڑھا کر رکھ لو، دینا کس نے ہوتا ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. مہر ادا کرنا فرض ہے، اپنے بیٹوں کو اس کی تاکید کریں. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے، تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کرو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ان چند شرائط پر مسلمان عورتوں سے بیعت کی گئی تاکہ وہ دیکھ لیں کہ وہ دین کے کام کو اسکیپ روٹ بنانے کے لیے تو نہیں آئیں، عمل کرنے کے لیے آئی ہیں یا خالی نام بنانے کے لیے آئی ہیں، خالی ٹائٹل لینے کے لیے تو نہیں آئیں، خالی محض بغاوت کے لیے تو نہیں آئیں. تو آپ اور میں بھی اگر دین کے اندر آئیں، عمل کرنے کے لیے آئیں، گھر کا اسکیپ روٹ بنا کر نہ آئیں، گھر سے جان چھڑانے کے لیے نہ آئیں، بغاوت کے طور پر گھر سے نہ نکلیں بلکہ عمل کرنے کے لیے نکلیں. علم حاصل کریں عمل بدلنے کے لیے، اپنے علم کو عمل میں کنورٹ کرنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے. قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، اور جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. اللہ نے کہہ دیا اپنی دوستی کا معیار وہاں رکھنا جو دوستی کا معیار تمہیں آخرت میں کامیاب اور سرخرو کر دے گا، ان سے دوستی نہ کرنا جن پر اللہ کا غضب ہوا. سورۃ الصف مدنی سورت ہے. صف کا مطلب ہوتا ہے صف بنانا، قطار بنانا، ٹو میک اے لائن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم جو کہو وہ بات کرتے نہیں ہو. اسلام دعووں کا، سلوگنز کا دین نہیں ہے، اسلام عمل کا دین ہے. ہمیں سلوگنز اچھے بڑے لگتے ہیں، اللہ نے بتا دیا اسلام سلوگنز کی طرف صرف اور صرف تمہیں ڈائیورٹ نہیں کرتا. جینڈر اکوالٹی کا سلوگن ہے تو بڑا اٹریکٹیو، لیکن یاد رکھنا اس نعرے کے اندر کوئی پریکٹیکلٹی نہیں ہے. جس کو کام کرنا ہوتا ہے وہ دعوے نہیں کرتا، وہ محنت کرتا ہے. اور جو دعوے کرتے تھے وہ منافق ہوتے تھے، اور منافق کی تین نشانیاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں. چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو، چاہے وہ روزیں رکھتا ہو، کیا نشانیاں ہیں؟ بولے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھگڑا کرے، اور وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. ہم سب اپنے اپنے دلوں کی تلاشی لے لیں، اپنے اپنے دلوں کو چیک کر لیں کہ کیا ہمارے اندر ان میں سے کوئی عادت تو نہیں ہے. تم جو بات کہتے ہو اس کو پورا بھی کیا کرو. بتا دیا گیا اسلام بہت ریئلسٹک زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے. دعوے سے عمل کی کوشش کم مت کر دینا. دعویٰ اپنی جگہ ہونا چاہیے، عمل اپنی جگہ ہونا چاہیے. اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بسہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں. یعنی کیا بتایا گیا؟ کہ جب قتال کا مرحلہ آتا ہے تو وہ کس طرح لڑتے ہیں؟ گویا کہ وہ ایک مضبوط دیوار ہیں. اور قتال کا مرحلہ کب آتا ہے؟ جب علم پھیل جاتا ہے، جب قوم منظم ہو جاتی ہے، تب ہتھیار ہاتھوں میں پکڑائے جاتے ہیں۔ مسلمان، ابھی تو ہمارا جو حال ہے، ہم تو ابھی بیسک سوالات سے ہی باہر نہیں نکلے۔ ابھی تو ہمیں تراوی کے اندر صف بنانا نہیں آئی، ہم قتال کے اندر صف کیا بنائیں گے؟ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں کس طرح سے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آج 1.6 بلین ہیں مسلمان، لیکن اسلام کی عمارت بڑی کمزور ہے۔ اسلام کی عمارت کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ نے یہاں پر کہا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ دیوار کس سے بنتی ہے؟ اینٹوں سے بنتی ہے۔ پہلے صف بندی کی بات کی گئی، صف بندی انسانوں میں، امت میں اتحاد پیدا کرتی ہے۔ صف بنتی ہے عاجزی کے ساتھ، اپنا رائٹ چھوڑنے کے ساتھ، بے غرضی کے ساتھ صف بنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اگر تم صفیں درست نہ رکھو گے، اللہ تمہارے دل ایک دوسرے سے پھاڑ دے گا۔ اور آج ہم اپنی صفوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ابھی بہت تربیت کی ضرورت ہے، ابھی ہمارے اندر ڈسپلن نہیں آیا، ابھی ہم مسلمانوں کے اندر اللہ سے محبت کا وہ ایلیمنٹ نہیں آیا۔ پھر یہاں بنیان مرصوص کہا گیا کہ مسلمان ایک مضبوط دیوار ہیں، دیوار بنتی ہے اینٹوں سے، اور اینٹوں کا کمبینیشن کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اینٹ کا کمبینیشن ایک جیسا ہوتا ہے، سب بجری سے بنتی ہیں تو مضبوط بنتی ہیں۔ ہم مسلمان بنیان مرصوص کب بنیں گے؟ جب ہم میں سے ایک 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 مضبوط اینٹ بن جائے گا، اور ہمارا کمپوزیشن بنے گا قرآن کے سٹرکچر کے اندر، قرآن کے مولڈ کے اندر، یہی ہوگا۔ اور اینٹ کو جوڑنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ اینٹ کو جوڑنے والی چیز سیمنٹ ہوتا ہے۔ بتا دیا گیا اگر تمہیں ٹیم ورک کرنا ہے تو تمہیں کیا اس میں سیمنٹ چاہیے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لو، اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہو، تم بنیان مرصوص بن جاؤ گے۔ جو اینٹیں دیوار میں لگ جاتی ہیں وہی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں، جو اینٹیں بچ جاتی ہیں اس کو بچے کرکٹ میں استعمال کر لیتے ہیں، یا اس کو آپ اپنے گیٹ کے پاس رکھ لیتے ہیں، یا آپ اس کو کیاری میں کہیں کھڑا کر لیتے ہیں، بیکار، کسی کام میں نہیں آتے۔ وہ اینٹ کام کی جو دیوار کے اندر جا کر فٹ ہو جائے، وہی اینٹ کام کی جو آپ کے اور میرے لیے فائدہ مند ہو۔ تو مسلمان امت کے اندر وہ مسلمان کام کا جو ٹیم ورک کے اندر انفرادی طور پر ایک مضبوطی کا سہارا تھام لے اور جا کر امت کے اندر جڑ جائے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہ آپ اور میں اس امت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے اپنے طور پر اپنے کمپوزیشن کو مضبوط کریں، علم حاصل کریں، آپس میں جڑ کر رہیں، سنتوں پر عمل کریں، اور ہر ایک اپنے اپنے آپ کو مشین کے پرزے کی طرح اس جگہ پر فٹ کر لے جہاں پر اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے۔ اسلام کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہاں پہنچ جائیے۔ اس لیے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ صرف ایسی ایکٹنگ کرتا ہے کہ جیسے وہ بہت کچھ سن رہا ہے اور بہت کچھ عمل کر رہا ہے۔ مومن ایکٹنگ نہیں کر رہا ہوتا، مومن پریکٹیکلی کام کر رہا ہوتا ہے۔ مومن کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے، مومن کی زندگی کے اندر دن بدن کام سے کام مصروفیات بڑھتی چلی جاتی ہیں، اللہ کی خاطر عمل کرتا ہے، اور اسی لیے وہ بنیان مرصوص بنتا ہے۔ یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی، اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خود جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی، یعنی بڑی اسرائیل نے جب ٹیڑھ اختیار کی، اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کا آگے بڑھنے کا سسٹم کرپٹ ہو گیا، تو اللہ نے بھی ان کو ہدایت نہیں دی، اس لیے کہ اللہ کا کلام سن کر ان کے دل نہیں پگھلے تھے۔ یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ انجیل کے اندر، بائبل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام احمد موجود تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس نام کو ٹرانسلیٹ کر دیا۔ احمد کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جس کی بہت تعریف کی گئی، اور احمد کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جو بہت تعریف کرنے والا ہے۔ انہوں نے اس نام کو ٹرانسلیٹ کر دیا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا، یہ تو سری دھوکا ہے، اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ منہ کی پھونکوں سے کیا مراد ہے؟ اپنے پروپیگنڈا سے اسلام کی باتوں کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنے پروپیگنڈا سے مسلمانوں کو ان کے اسلام سے بدگمان کرنا چاہتے ہیں، اپنے پروپیگنڈا سے مسلمانوں کی لائلٹیز کو اسلام کی طرف سے ہٹانا چاہتے ہیں، جبکہ مسلمان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو اس کی 100% لائلٹی چاہیے، 99.9% بھی نہیں، 100% لائلٹی چاہیے۔ تو جو کفار کام کرتے ہیں پروپیگنڈا کرنے کا. اگر کوئی مسلمان بھی ایسے پروپیگنڈے کے اندر آ کر مصروف ہو جائے اور اسلام سے مسلمانوں کو بدزن کرے تو وہ کفار کا ماؤتھ پیس بن جاتا ہے اور پھر وہ مسلمانوں کو دین سے دور کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے دین کو اپنے منہ کی پھونکوں سے, اپنے پروپیگنڈا سے نہیں مٹا سکتے. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا, خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. کام تو ہو کر رہے گا. آپ اور میں یہ دیکھ لیں آپ نے اور میں نے اس میں اپنا کتنا حصہ ڈالا. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے, خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے؟ دعوے کرنا چھوڑو, رونا دھونا چھوڑو, پریکٹیکلٹی کی بات کرو. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. آپ کو ان الفاظ میں چھپی ہوئی دھمکی محسوس ہو جائے گی. اسلام لانے سے پہلے, اسلام لانے کے بعد انسان ایک جیسا رہ سکتا ہے. ایمان آنے سے پہلے, ایمان آنے کے بعد انسان کا عمل ایک جیسا نہیں ہو سکتا. انسان قرآن کی رینبو سے اپنی زندگی کو سجاتا ہے. اس کی زندگی میں بیسک عبادات کے 5 پلرز بھی ہوتے ہیں, اس کی زندگی میں ایمان بھی ہوتا ہے, اس کے دل میں ایمان بھی ہوتا ہے, اور اس کے عمل کے اندر ارادے اور سنتیں بھی ہوتی ہیں. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے بڑی کامیابی. اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا, اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دیجئے. قرآن کی بشارتیں آپ اور میں اپنے دل پر محسوس کریں. اللہ کرے کہ قرآن سن کر آپ کی اور میرے دل کی کلی کھل جائے. ہجرت جہاد کا جب سٹیپ آئے تو ہم لینے کے لیے تیار ہو جائیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بنو. جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا, کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ تو حواریوں نے جواب دیا تھا, نحنو انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے مددگار. ساری دنیا میں آج دین نافذ ہو جائے اور اس میں میرا کوئی حصہ نہ ہو, میں محروم رہ جاؤں گی آخرت میں, میں ناکام رہ جاؤں گی آخرت میں. اس وقت بنی اسرائیلیوں کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, اور وہی غالب ہو کر رہے. پکارنے والا پکارے, دوسروں کے انتظار میں نہ رہے. آپ پکارتی جائیے, آگے بڑھتی جائیے, پکارتی جائیے, آگے بڑھتی جائیے. اپنے عمل میں ڈیلے نہ کیجیے. اپنے لیے ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال نہ کریں, ڈیلی ڈیلی نہ کریں. لوگوں کو انسینٹیو دیں اینڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. لیڈر بننے کی کوشش کریں اسلام کے معاملے میں. سنتوں کو آپ پہلے زندہ کریں, سنتوں کو آپ پہلے ریوائیو کریں, ایمان کو آپ پہلے ریوائیو کریں. ایمان آپ کے گھر سے شروع ہو, آپ کے خاندان کے اندر. اس چیز کی ضرورت ہے. اس انتظار میں نہ رہیں کہ قافلہ بنے گا تو میں عمل کرنا شروع کروں گی. اس انتظار میں نہ رہیں کہ جب میری ساری فرینڈز بدل جائیں گی تب میں بدلوں گی. اس انتظار میں نہ رہیں کہ جب میرے شوہر میرے ساتھ بالکل موافق ہو جائیں گے تب میں عمل کروں گی. آپ آج سے دعا کرنا شروع کریں اور آج سے عمل کرنا شروع کریں. اللہ لوگوں کے دل بدلے گا, اللہ لوگوں کو آپ کا ساتھی بنائے گا. ایک دفعہ آپ انصار اللہ تو بننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین طریقے سے ایسا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے جس ماحول کے اندر آپ اور میں دوسروں کو نیکیوں کی طرف بلانے والے ہوں, جس ماحول میں آپ اور میں لوگوں کے لیے دین پر چلنا آسان کر کے دکھانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عظیمت کے لیول پر دین پر عمل کرنے والا بنائے, بیئر منیمم سے ہمیں اوپر اٹھائے اور ہمارے ایمان کو دن بدن روز بروز تازہ سے تازہ کرتا چلا جائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.